بسم الله الرحمن الرحيم.
قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني موسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون.
الحمد لله رب العالمين. چلیے جی شروع کرتے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ, اور اس خلاصے کے وقت ہماری توجہ بہت زیادہ اسی پہ ہونی چاہیے تاکہ ہم وہ کڑیاں جوڑ سکیں جس کو ہم انشاءاللہ بعد میں پھر سبق میں دیکھتے ہیں. بس اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں الگ الگ تو ایک ایک بات سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ, لیکن جب کوئی ہمیں کہے کہ ان کا آپس میں رب پیش کرو تو پھر ہم اس کو بیان نہیں کر پاتے. تو بنیادی طور پہ آج کا سبق جو ہے ہمارا پچھلے ہی سبق کی کنٹینویشن ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے سبق سکھائے, اور تبلیغ کے نقطے اور ہدایت کون قبول کرتا ہے, یہ بنیادی تھیم ہے سٹوری کا. دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے ہاں لوک داستانوں میں سلیمان اور اس ملکہ سبا کے ساتھ بھی کچھ ایسی فرسودہ باتیں بیان کر دی گئیں کہ جیسے یہ قرآن کا قصہ نہ ہو کسی فلم کی سٹوری ہو. اور حقیقت ہے کہ جنہوں نے قرآن کو صرف اور صرف ایک فکشن کی کتاب, برکت کی کتاب بنایا, تو ان کو تو پھر ایسی رنگ آمیزی کرنی ہی پڑتی ہے تاکہ وہ کوئی کہانی تو بنے. لیکن قرآن کا پیغام آپ دیکھیے, ابھی یہاں ہم آج یہ سورت حمل میں یہ قصہ پڑھ رہے ہیں, آگے ہم سورت قصص میں موسیٰ اور ان کی ہونے والی بیوی کا مدد کرنا آپ کا ان کی مدد کو حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب کی بیٹیوں کی مدد کرنا دیکھیں گے. ہر جگہ آپ دیکھیے گا کہ قرآن کا مزاج کیا ہے, ہدایت اور تبلیغ اور کس طرح سے بات ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت داؤد کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دولت دی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی دولت جو تھی وہ شکر کی دولت دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیغام دیا کہ ہر بندہ اپنے ارد گرد والوں کے لیے مکلف ہے. مکلف سمجھتے ہیں؟ آنسریبل. اللہ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھے گا جہاں تک میرا بس چلتا ہے. مثال دے دیتی ہوں کہ ڈاکٹرز کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا کے دوسرے ڈاکٹر جو تمہارے ارد گرد پھرتے تھے ان تک تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اسی طرح سے ویسٹ میں رہنے والے ویسٹ میں اور ایسٹ میں رہنے والے ایسٹ میں. کلکم راعیون. تو یہ واقعہ جو اب ہم پڑھنے والے ہیں یہ ایک نبی کا نہیں ایک بادشاہ کا کردار دیکھے گا. اور آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں آپ, محتاط اندازے سے کہہ دوں اگر, کہ آج کے حکمرانوں کو یہ قصہ ضرور سننا چاہیے عبرت کے لیے بھی, اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ کہ تم جہاں تک دین کا پیغام دے سکتے تھے تم نے کیوں نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صلح حدیبیہ کی وجہ سے مکہ والوں سے تھوڑے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے بعد پھر خطوط لکھے. جو لوگ سیرت پڑھ چکے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ سن 6 سے لے کر 8 ہجری کے دور میں 2 سال جو تھے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی. اسی طرح اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور کے بادشاہ تھے. آپ کو پتہ چلا ایک معمولی جانور کے ذریعے سے کہ زمین کے خطے پہ ایک عورت حکمران ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اور اس کی قوم نادانی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہے. تو لہٰذا آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا, اور اس سے بہت سارے دعوت کے نقطے بھی ہم دیکھیں گے. بہت اہم سبق ہے ریئلی. اگر آپ اس کو ایک لو سٹوری اور فلمی کہانی کی نظر سے نہ سنیں, اس سوچ سے سنیں کہ مختلف لوگوں میں جا کر میں نے اللہ کا پیغام کیسے دینا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے سیکھیں گے. دوسری چیز جو آج کے سبق پہ غالب دکھے گی آپ کو وہ کیا ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے وہ پیغام لانے والے پر نہیں بلکہ پیغام پر نظر رکھتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو دعوت دیے جاتے ہیں ان کو زندگی میں موقع مل جاتا ہے کہ وہ کچھ کر لیں, اللہ تعالیٰ ان تک نعمتیں لے آتا ہے, اسباب بن جاتے ہیں, اللہ سن لیتے دعائیں, لیکن وہ کچھ ایسی وجوہات کی بنیاد پر ادھر سے ادھر بکھر جاتے ہیں جس میں کچھ تو ذاتی ہوتی ہیں, پرسنلز, ہر چیز کو اپنے اوپر لے لینا, ایکسٹرا سینسٹیو ہونا, اور کسی کے انڈر بات نہیں سن سکتے, اور یہی چیز پھر مختلف تکلیفوں اور بیماریوں کی صورت میں داخل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کچھ اسباب کا نام لے کر اس راستے سے ہٹ جاتا ہے. ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں کہ فرعون کو موسیٰ نے دعوت دی تھی اور سلیمان کو نے ملکہ سبا کو دعوت دی, تو دونوں کا رسپانس کیا تھا. بہت ان ڈیپتھ انشاءاللہ ہمیں اس میں سے ملیں گے اللہ کی توفیق سے عمل کے نقطے, کہ کس طرح سے ہدایت سے ہدایت کے موقع سے صرف اور صرف وہی فائدہ اٹھاتا ہے جس کی نظر نہ تو ہدایت دینے والے پہ ہوتی ہے نہ دینے والوں پہ ہوتی ہے, نہ سسٹم کا شکوہ کرتے ہیں نہ گلہ کرتے ہیں یہ اور وہ کہہ کر کہ یہ وجہ اس لیے ہم نہیں آ رہے چونکہ یہاں غریب عبداللہ بن عباس اور ابن مسعود اور خباب بن عرج جیسے لوگ آتے ہیں اس لیے ہم یہاں نہیں آ سکتے, اور دیٹس اٹ, آپ چاہیں تو ہمیں الگ سے ایک چھوٹی جگہ پہ بلائیں اور ہمارے بیٹوں کو اور ہمیں پڑھائیں. تو کہا نہیں, تم اپنے گھر رہو, تمہیں میں الگ سے بتا بھی دوں گا تو تمہیں کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہونا. تیسری چیز جو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے اللہ کے حکم سے وہ کیا ہے کہ انسانوں کی طرح جانوروں کے اندر سینس بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں گن دی ہے. لا الہ الا اللہ, توحید کا اثر ہر ایک انسان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اسی طرح ہر جاندار میں, بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ بے جان چیزوں کو مثلا زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر ہدایت کے اثر کو قبول کرنے والا بنا دیا تو بعید نہیں ہے، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ زمین و آسمان کو جب بلایا گیا تھا کہ خوشی سے آتے ہو یا نہ خوشی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اے اللہ تیرے پاس تیری بات کو سن کر خوشی سے آئیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی ٹچ کی جائے گی، وہ کیا ہے کہ ایک دنیا دار عالم یا بادشاہ کہہ لیجیے، یہاں لفظ بادشاہ لیکن یہاں ہم دیکھیں گے تو اصل مزاج دینداری کا ہے، کہ ایک دنیا دار دیندار اور ایک خالی دیندار دیندار میں کیا فرق ہوتا ہے. پھر اس طرح ہم ایک اور چیز سیکھیں گے، وہ کیا ہے کہ کسی کو دین کے لیے مسخور کرنا ہو، نیت کیا ہے کہ آپ کا دین اپنا لے، وہ آپ کے اس پیغام سے آپ کے اس ڈسپلے سے متاثر ہو کر اللہ کے کلام کی طرف آئے، تو پھر دنیاوی چیزوں کا دکھانا اور دنیا کی ترقی کا پیش کر دینا دین کے مقام پر بھی، یہ بھی احسن ہے. جیسے کہ ہم آج پڑھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح ملکہ کا تخت اس کے ملک سے اس طرف بلوا لیا، جس سے فائدہ کیا ہوا کہ ملکہ جو ہے مسخور ہو گئی کہ یہ تو میرے سے بھی کوئی بڑا بادشاہ ہے، کہ اس کے پاس یہ کچھ ہے. اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ لیں گے. علم کی قسمیں ہیں مختلف، دنیاوی علم والے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور دوسرے ایک چیز جو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ہم مسلمان کہاں سے گرنا شروع ہوئے. ایک آیت ایسی آ رہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم تھوڑی سی انڈیا پاک کی ہسٹری پڑھیں گے، اس رنگ کی نہیں کہ کس ملک نے کہاں حملہ کیا، سن نہیں یاد کریں گے، ہم کلچرلی مسلمز کو جو ڈاؤن فال دیا گیا اس کے پیچھے کیا کوششیں تھیں، اور آخر میں پھر ہم دو قوموں کا قصہ ہلکا سا پڑھیں گے، قوم شعیب، قوم لوط کا، اور اسی طرح سے قوم مدین کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سارے کو سمجھ کر اپنے لیے سننے والا بنا دے. سارے سبق کے دوران مجھ سے ضرور پوچھئے گا، میری نظر ہدایت لینے پہ ہے یا ہدایت دینے والوں پر ہے؟ اور اس سب پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہدایت کے قریب ہوتے ہیں لیکن وہاں سے پلٹ جاتے ہیں صرف دوسروں کا نام لے کر. تو آئیے دیکھتے ہیں کہانی کہاں تک پوری ہوئی تھی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو جب نہ پایا تو سختی کا اظہار کیا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں وہ کدھر ہے. جب وہ آ گیا اس نے اپنے نانے کی ایک سٹرانگ ریزن دی، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان نے غصے کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے، اور بات جو پہنچ گئی کہ ایک شرک کرنے والی قوم یا اس کی ملکہ موجود ہے، تو ان کو دعوت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کال کہ اب ہم اس کی طرف ایک خط بھیجیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتی ہے، اور اس کے عرش کا ذکر تھا. اب آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال، کہا، کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا. سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے. یہ ہم کون ہے؟ دو طرح سے، نون کو اضافت برائے تشریف، شرف کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے کہہ دیجئے، جیسے کہ پہلے دور کے بادشاہ خود کو ہم کہتے تھے تو بھی ٹھیک ہے. اور سنن ضرو میں جو نون ہے اس کو جمع کر دے، تو مراد ہے کہ میں بھی جو چیز دیکھوں گا وہ تم سب بھی دیکھو گے، یعنی ہم یہ کرتے ہیں پھر اس کا نتیجہ ہم سب دیکھیں گے. کیا ازدقتا، کیا تو نے سچ کہا؟ کس نے؟ تو کون ہے؟ یہ جو تا پہ زبر ہے نا، یہ ہدہد کے لیے، کہ یہ جو تو بات کہتا ہے کہ وہاں ایک ہے اور اس نے یہ سب کچھ کیا، ہم اس کو دیکھیں گے. یا پھر ام کنتا من الکاذبین، یا تو ہے جھوٹوں میں سے. دیکھیے حضرت سلیمان کے اس جملے کی سختی کو نوٹ کیجئے گا. عمل کی پہلی ہی بات ہمارے پاس اس میں سے آ گئی، اور وہ کیا ہے کہ ہدہد ایک جانور، اور جانور عموماً جھوٹ نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں جس طرح توحید کو ماننا رکھا ہوا ہے، اسی طرح اللہ کے احکامات کو بھی مانتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کی بات کو نہیں مانا، بلکہ کہا کہ ہم دیکھیں گے، وی ول پروف دس، کہ کیا تمہاری یہ بات سچ ہے یا تمہاری بات درست نہیں ہے. اب یہاں سے چند باتیں نوٹ کیجئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اگر جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھتے تھے نا، تو پرندے اور جانور بھی سلیمان کی بولی سمجھتے تھے. اب میں کسی چڑیا کے سامنے کہوں جاؤ یہ خط دے آؤ، تو وہ پکڑ کے چل تو نہیں جائے گی نا. پہلی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس پرندے کو توحید اور شرک کا فرق کیسے پتا چلا, کہ اس کو پتا چل گیا کہ یہ سورت کو سجدہ کر رہی ہے یا اللہ کو. تو اس کی دو توجیحات نوٹ کر لیجئے. دیر شوڈ بی ٹو ریزنز. نمبر ایک, فطرت. جیسے مسلمان, جیسے انسانوں سے پوچھا گیا الستو بربکم, تو پرندوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے. دوسری ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے, واللہ عالم, ہم اس پہ کچھ نہیں بولتے کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ کام کر نہیں سکتا. اور وہ کیا ہو سکتا ہے, زبان سمجھنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو بھی تبلیغ کی ہوگی, واللہ عالم. لیکن یہ پتا چل گیا کہ وہ مسلمان پرندہ تھا. پھر اگلی بات آپ دیکھیے کہ اس پرندے کو اس بات پہ حیرت ہوئی تھی کہ یہ عورت سورج کو پوج رہی ہے لیکن خالق کو نہیں پوج رہی. آج کی قوموں کو بھی دیکھ لیجئے, آج کے دور کا کیا ایشو ہے, جو ترقی یافتہ قومیں ہیں نا, وہ سائنس کو پوج رہی ہیں. ان کو اپنی سائنسی ترقی پہ بڑا مان ہے. وہ کہتے دکھاؤ کدھر ہے گاڈ, اف گاڈ ایگزسٹ شو می, کیونکہ ہم تمہیں بیکٹیریا بھی دکھاتے ہیں, وائرس بھی دکھاتے ہیں. سائنس پہ اتنا یقین ہے کہ وہ سے جو چیز پروف ہو جائے اس کو کہتے ہیں اٹس اوکے, اور جو نہ اس کو نہیں کرتے. اور اس کے برعکس جو ترقی پذیر قومیں, یعنی جو ہم جیسے تھرڈ کنٹریز میں رہنے والی, ان کا حال کیا, وہ ترقی یافتہ قوموں کو پوج رہی ہیں. تو یہ بھی ایک آج کے دور کا بڑا ایڈوانس قسم کا شرک ہے کہ اللہ کو پوجنے کی جگہ ہم دوسروں کو پوچھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو بات پرندہ تھا, جب وقت پہ حاضر نہ ہو سکا تو اس کی وجہ بتائی. کبھی بھی انسان کے پاس کوئی جینوئن ریزن ہو تو اس کو بادب طریقے سے, اچھے طریقے سے, یہ نہیں کہ آنکھیں چڑھاتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی باڈی ایکشنز کے ساتھ کہتے ہوئے نہیں, بلکہ اس طرح سے کہ اگلے کو آپ کی بات بھی سمجھ آ جائے اور آپ کا انداز بھی پیارا ہو جائے. ہمارے پاس دو ایٹیچیوڈ آتے ہیں سامنے ایسے معاملات میں. اول تو بتانے کی نوبت ہی نہیں آتی, ہم سے کیوں کوئی پوچھے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات تو ٹھیک بتاتے ہیں لیکن بتانے کے انداز میں چڑھائی کا انداز ہوتا ہے, اور یہ فیلنگ دی جاتی ہے آپ ہم بے اعتبار کوئی نہیں کریں گے, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اب یہ جو بات ہے کہ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ صدقت ام کنت من الکاذبین, کیا اس عمرہ کے کیا تو سچا ہے, یا کیا مطلب کہ کیا تیرا عذر سچا ہے کہ نہیں. یعنی صدقت میں اس کا یہ جملہ نمبر ایک کہ ملکہ کسی اور کو پوچھ رہی ہے, الزام بھی تو ہو سکتا تھا نا, تو اس کو دو اینگل میں سمجھ لیں. حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے ایک عورت پر الزام تو نہیں لگا دیا یا اس کی قوم پر. اور دوسرا اس کا معنی صدقتا کا کیا, کیا تیرا عذر سچا ہے نہ آنے کا کہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں, یہاں سے آپ کو ایک ذمہ دار کی پرسنالٹی بھی دکھتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں ہدہد کی, اور یہ سراسر اسلامی طریقہ ہے. ہمارے ہاں بعض دفعہ سافٹنس پہ, نرمی کے نام پہ بہت ساری چیزوں کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ نرمی اور نگلیکشن میں بہت بڑا فرق ہے. صرف گمان بھی نہیں کیا کہ میرا خیال ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, پکڑ لو اس کو, اور نہ اس کی بات کو سن کر سنی سنائی بات پہ اعتبار کیا کہ ایسا جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہوگا. یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ نکلتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ جو کسی بھی ذمہ داری کے جگہ پہ بیٹھا ہو اس کو پوری تحقیقات کرنی چاہیے. بس آپ دیکھیں کہ آپ کی ملازمہ ہے آپ سے آ کے کہتی ہے کہ باجی وہ, یا آپ اس سے پوچھتی ہیں ایک دن کہ وہ جڑا بڑا قیمتی ایک ڈنر سیٹ تھا وہ کدھر گیا, یا اس کی چار کپس تھے پلیٹس تھے وہ کدھر گئی. تو کہتی باجی وہ تو ٹوٹ گئی تھی میں نے پھینک دی. بھائی ٹوٹ گئی تھی تو پھینک گئی تو پھینکا ہوا دکھاؤ, جائیے ڈسٹ بن میں کھول کے دیکھ لیجئے تاکہ یقین آ جائے کہ ٹوٹا یا چوری ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا آپ اب اس کو سختی کہیں گے, یہ کیا تنقید ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیے اچھے اخلاق کا تقاضا ہے کہ نمبر ایک بدگمانی نہ کریں, اور جب کوئی بندہ کچھ کہے تو پھر اس کے اوپر ریسرچ کیجئے. آپ کو کہا گیا ایک کام دیا گیا, اگر آپ اس کام کے لیے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں تو کبھی کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. مثلا کسی دنیا کی عدالت میں صرف اس بات پہ فیصلے نہیں کیے جاتے کہ آئی تھنک ہی از اے کرمنل, اس نے مرڈر کیا یہ قاتل ہی ہوگا. نہیں, جب وہاں آئی تھنک پہ نہیں ہوتے تو ہم انسانی عدالت میں ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ جب ذمہ داروں سے پوچھا جائے آپ ایسا کیوں نہیں کہتے تو لوگ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں, پھر لوگ مائنڈ کرتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں اب ٹو مچ ہیں. تو لکھ لیجئے ایک جملہ آپ سب کے میرے بھی کام آئے گا کہ تحقیق کو تنقید سمجھنا بیمار ذہن والوں کی علامت ہے. جو واقعی صحیح ہوتے ہیں, جو خود سسٹم چلانے کے نظام کو کل چلا سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں یس آپ کا حق کیا فرض ہے پوچھیں, اور دوسری طرف جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ ہمارے ساتھ ڈسکریمینیشن ہوتی ہے. مطلب دیکھیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ گئے اور آپ کی فلائٹ چلی گئی, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹریفک بہت تھا, ہماری ٹکٹ ہمیں ریفنڈ کیجیے یا ہمیں اگلی دیں. تو کیا وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر تو ہر میرے آپ جیسا دیر سے جانے والا کہہ دے. نہیں, ان کو چیک کرنا چاہیے کہاں سے آئے ہیں, کدھر سے آئے ہیں, کہاں اسٹاک ہوئے تھے, کتنے بجے نکلے تھے, اچھا کیا تھا. ہو سکتا ہے بیچ میں دو منٹ کا کوئی سلاٹ آ گیا اور ٹریفک کا, اور آپ یہ تو آپ کو اتنا فرق لے کے نکلنا تھا. لیکن دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک ہم لوگوں کو ان کی بات کو سن کر ان کے اوپر ایک نظر رکھنے والے نہ بنے. ورنہ تو آپ دیکھیے اگر آنکھیں بند کر کے لوگوں کو ایکسکیوز دیے جائیں تو لوگ تو غلطیاں پہ جری ہو جائیں گے, ہر عدالت بیکار, جیلیں خالی ہو جائیں گی, باہر لوگ بھاگتے پھریں گے. تو یہ سختی نہیں ہوتی, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچوں کے ایکسکیوزز کو بھی چیک کیا کریں کہ بھائی میرا بچہ جو بات مجھے کہہ رہا ہے کیا یہ بات حقیقی طور پہ ہے بھی کہ نہیں ہے. بہرحال اب آگے دیکھیے ذرا کتنا خوبصورت طریقہ ہے. اذهب بكتابي هذا, جاؤ میرے اس خط کے ساتھ. یہاں جو لفظ ہے نا کتاب, بمعنی مکتوب, لکھ لیجئے. کتاب ہماری نظر میں بک کو کہتے ہیں نا, لیکن عربی زبان میں کتاب سے مراد واسطفہ لکھی ہوئی چیز بھی. مکتوب مفعول کا وزن, یعنی میرا یہ لکھا ہوا خط لے جاؤ اور اس کو تم وہاں جا کے پیش کر دو, اس کو لے جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ریٹن خط لکھا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے. پھر کیا کرو, اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے, کیونکہ میرا خط کا نا بھی کتاب ہی. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن خط لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ سلیمان جیسے بادشاہ اور صاحب فراست شخص نے لکھا ہے. کرو کیا, فل کی ہی, بس ڈالو اس کو ہی کے خط. الیہم ان کی طرف, ان کی طرف. یہاں نوٹ کیجئے گا خط کے لیے واحد ہے, اس کو لے جاؤ ڈال دو. الیہم ان سب کی طرف, اور ہم جو اصل میں ہم تھا, الہم تھا اصل میں لفظ, لیکن الیہ کے وجہ سے چھوٹی یا جو آ گئی جزم آ گئی ہم ہو گیا. یعنی اس میں عربی کا ایک رول لگ گیا کہ ہم ہا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہم میں بدل گئی. لے جو ان کو ان کی طرف. اب ہم کیا ہے, جمع مذکر کی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. خط کس کو بھیجا تھا, ملکہ کو, لیکن مراد اس کے درباری بھی تھے. تو آپ کہہ رہے پھر ملکہ تو عورت تھی, الہی ہن نہ کیوں, یا الہی ہی یا الہی ہا کیوں نہیں کہا گیا. تو جواب کیا کہ لکھا خط ملکہ کو تھا لیکن مراد ان کی پوری رعایا تھی. اور ایک اچھا دائی دین کبھی بھی ایسے موقعوں پر جہاں بہت سارے لوگوں کو پیغام جا سکے اس کو ایک یا دو لوگوں پہ محیط نہیں کرتا. اتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کہ جو چیز ایک کو فائدہ دے سکتی وہ سو کو کیوں نہ دے, پہلی بات. دوسری بات ہے پرسنل لے لیتے. اگر ملکہ کو بادشاہ سلامت نے خط کوئی رومانٹک انداز کا لکھا ہوتا, راہ و رسمیں بڑھائی ہوتی, تو پھر کہتے صرف ملکہ کو دینا, کسی اور کی نظر نہ پڑے. آج ہم نے ہر چیز کو رومانٹیسائز کر دیا. بعض دفعہ تبلیغ کے نام پہ نان مسلم لڑکیوں کو لڑکے دعوت دیتے ہیں, اور بعد میں وہ اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ شادی کی دعوت میں بدلتی ہے. دیکھیے یاد رکھیے, ہم کسی پہ شک نہیں کر سکتے, نیت نہیں بدل سکتے, کسی پہ الزام نہیں لگاتے, لیکن آپ کی بات جو آپ کسی کو اسلام کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, کسی عالم سے آپ مسئلہ پوچھ رہی ہیں, آپ ایک خاتون ہیں یا آپ ایک برادر ہیں, اور آپ کسی دین والی سسٹر سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں, وہ اتنی مبرم اتنی کھلی ہو کہ کسی کو چلی کہ حضرت سلیمان کے خط میں کوئی لوپ ہول نہیں تھا کہ کہتے صرف اس کو دینا, بلکہ فالٹی ہی الیہم ڈال دو ان سب پہ, سب دیکھ سکتے ہیں. اٹس اوپن انویٹیشن, اور اسلام کی دعوت چاہیے. ہم اپنے آپ کو پوچھیں موقع ملے تو ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج تک کتنے لوگوں تک ہم پیغام پہنچا سکتے تھے اور کتنوں تک پہنچایا؟ بہت تو بھی پہنچایا, لیکن جن تک نہیں پہنچایا ان تک پہنچا سکتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کمیوں کبیشوں کو معاف کر دے. چلیے اگلا رول دیکھیے, ثم تول عنہم, پھر تم ان سے الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ, یعنی کہ سر پہ سوار ہو جاؤ. یہ ایک اور خوبصورت ادب سکھایا جا رہا ہے, کسی کو دین کی دعوت دے تو سر پہ نہ سوار ہو دے خدا را. بعض مائیں سر سے ہٹتی نہیں ہے جب تک بچہ آگے سے چیخ کے نہ بول دے, اور بعض لوگ جو کسی بھی جگہ کسی سے کوئی دین کی بات کرواتے ہیں جب تک کراس کوشچننگ نہ ہو جائے اس کو رکتے نہیں. مثلا آپ دیکھیے بچے کو آپ نماز کے لیے کہتی ہیں, اب آپ کھڑے ہو گئے, اٹھو نماز پڑھو, اٹھو پڑھو, اٹھتے نہیں, میں جاؤں گی نہیں, میں ٹلوں گی نہیں. بہت چھوٹا بچہ آپ کی ان دھمکیوں سے ڈرے گا, اور جوان ہوتا ہوا بچہ کہے گا امی اب آپ جائیں گی تو اٹھوں گا, اور پھر وہ ڈھیٹ بن کے بستر میں لیٹا رہے گا. جب آپ جا کے ادھر ادھر بیٹھیں گی, آپ بیٹھیں گے اپنے بستر پہ لیٹیں گی, تو اس کا پھر ضمیر جاگے گا کہ نہیں اب تو سورج بھی نکلنے لگا. تو سر پہ نہ سوار ہو, چڑھائی نہ کریں. اسی طرح ہم اپنے شوہروں میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں, سر پہ سوار ہو جائیں گے. ایک جملہ میں اکثر بولتی ہوں, آج پھر بول دیتی ہوں, شاید کسی ایک کو بھی فائدہ ہو جائے, کہ کسی کی غیرت کو جگانے سے بہتر ہے کہ اس کے ضمیر کو جگایا جائے. غیرت سویا ہوا شیر ہے, غیرت کو اپنا کہہ لیں, ایگو. کسی کی انا کو جگانے سے پہلے بہتر ہے, کسی کی انا کو جگانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ضمیر کو جگائیں. انا سویا ہوا شیر ہوتا ہے, سویا ہی رہے تو بہتر, اس کو سونے رہے, کچھ نہیں کہے گا آپ کو. جس دن لوگوں کی انا اٹھ جاتی ہے نا, تو پھر وہ آگے سے بدتمیزیاں کرتے ہیں, پھر یہ کراس کوشچننگ ہوتی ہے, اپنی تقریریں اپنے پاس رکھو, میری استاد نہ بنو, تم یہ نہیں ہو وہ نہیں ہو, اور اس طرح کی باتیں. بہرحال, اور ویسے بھی آپ دیکھیے یہاں ایک سمپل سا بھی میسج ہے, بس جب آپ کو کہ بھیجتا کہیں سے, جاؤ میرا یہ پیغام لے کر آؤ, دیکھ کے آؤ اس کو. اب اگلے کو بات کہیں اور پیچھے ہو جائیں, ہم سر پہ کھڑے ہوتے ہیں, اگلے نے کوئی ریئیکشن, اس نے کچھ سوچنا ہوتا ہے, کسی کو آپ ریسپشن سے میسج دیتے ہیں, ٹیچر ٹیبل پہ کوئی میسج آتا ہے, کوئی کچھ بھی, تو یہ ایک اچھا ٹکٹ ہے کہ آپ اس کے بعد تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں اور اس کے بعد چلیں. ٹھیک ہے, بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کے اندر مدد دے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس میں دیکھیے گا, اور وہ کیا ہے کہ فنظر ماذا یرجیون, پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. تم دیکھو, فنظر, ٹھیک ہے, خود خود کو کہا تم دیکھتے رہے, ماذا کیا یرجیون, وہ سب جواب دیتے ہیں. کیا پتا چل رہا ہے, ہر جملے سے پتا چل رہا ہے کہ ملکہ سبا ہی صرف مخاطب نہیں تھی, یرجیون سب کا اسلام مطلوب تھا. اور ایک سچے دائی دین کو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے. اچھا جی, اب یہاں یہ بات پوری ہو گئی, حضرت سلیمان کی طرف سے گیند چلی گئی, اب ملکہ سبا کے کورٹ میں چلی گئی. آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے حصے کے آخری آیتوں کی تلاوت تفسیر نہیں ہوئی تھی یا اشارتن ہوئی تھی, ٹیکسٹ کھول دیجئے ذرا لکھیے, کیونکہ میرے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے ٹیکسٹ پڑھ لیا تھا لیکن اس میں کچھ نقطے رہ گئے تھے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں سے, یعنی اگر آپ میں سے کسی کو لگ رہا ہے کہ آیت 23 اور اس کے آن ورڈ ایک دو آیتوں کی کوئی بات رہ گئی تھی, تو میں اس کو ریپیٹ کر سکتی ہوں, نو پرابلم. جی لکھیے جلدی سے تاکہ پھر میں ایک خالی ذہن کے ساتھ آگے چلوں. حالانکہ میرے ذہن میں تھا کہ ہم نے پورا کیا, لیکن میں شاید اینڈ پہ یہ بولا تھا کہ اچھا اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اس کو کریں گے, تو وہ میرا خیال ہے کہ آگے ہم نے نہیں ہوئی تھی. اچھا جی ٹھیک ہے, کہاں سے شروع کریں, آیت نمبر لکھیے, اب میں آپ کو پیچھے بولتی ہوں اور جو لوگ اس کو سیٹ کریں گے اس کو لے لیں گے. چلیے ٹھیک ہے, آیت نمبر 23 سے دیکھتے ہیں, اور جو لوگ اس کے اب ایڈیٹنگ کریں گے وہ ان چیزوں کو نکال کے ادھر ڈال کے مطلب اس کو ایون کر دیں گے. آیت نمبر 23 سے دیکھتے ہیں, انی وجدت امراتن تملکہم, اور میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے. کس نے؟ ہدہد نے ملکہ سبا کو دیکھا جس کا نام بلقیس آتا ہے. قوم سبا یمن کے علاقے میں رہتی تھی, لہذا وہاں جا کے ایک ملکہ کو دیکھا. کیا کہا؟ کہ وہ وہاں حکومت کرتی ہے. وہ اوتیت من کل شیئن, اور وہ دی گئی ہے ہر چیز, مطلب دنیاوی اسباب اس کے پاس ہیں, دنیا بھر کی چیزیں بھی ہیں. ولہا عرش عظیم, اور اس کا ایک بہت بڑا عرش بھی ہے. یہاں سے ملکہ سبا کے عرش کی بات ہو رہی ہے, اگلے سبق میں پھر اس کے عرش کی بات آئے گی, تو صحیح روایات سے جو اس کے عرش کی ڈسکرپشن ملتی ہے وہ آپ کو سنا دیتی ہوں. کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے دور میں بھی ایون غیر مسلم بادشاہوں کو بھی بہت کچھ دیا اور انہوں نے ان نعمتوں کو پا کر دنیا سے اپنا حصہ لے لیا. آج کے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ کب تک رہے گا؟ ملکہ سبا کے عرش کا خاص طور پہ ذکر ہے تو روایات میں آتا ہے, فتح القدیر ایک عربی کی تفسیر ہے, اس میں یہ روایت ملتی ہے, کہتے ہیں کہ اس کا عرش, اس کا طول یعنی اس کی لینتھ 80 ہاتھ تھی, یعنی آپ کہہ لیجیے 80 فٹ, عرض یعنی چوڑائی 40 ہاتھ 40 فٹ اور اونچائی ہائٹ اس کی 30 فٹ تھی. اس میں موتی یعنی پلس, سرخ یاقوت یعنی ریڈ, وہ جو کیا بولتے روبی, اور سبر زمرد جڑے ہوئے تھے, یعنی ایپل کے اوپل کیا بولتے ہیں گرین, امرلڈز, ایمرلڈز جڑے ہوئے تھے. تو بہرحال یہ مبالغہ ہے یا کیا ہے, لیکن یہ موجود ہے. آج کہتے ہیں کہ یمن میں بلقیس کا وہ محل ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے. اس کو دیکھ کر تو نہیں لگتا, واللہ عالم کہ یہ سب کچھ صحیح تھا کہ نہیں, لیکن بہرحال ہو بھی تو اللہ کے عرش کے آگے اس کی کیا حیثیت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پرندے نے اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا تھا کہ اچھا ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں جس کو اللہ نے اتنا بڑا غلبہ دیا ہے, کیا وہ اس کو پا کر اللہ کو پا سکی کہ نہیں پا سکی. کا بجت تو میں نے اس کو پایا, وقوم ہا اور اس کی قوم کو, یسجدون للشمس من دون اللہ کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر. پرندے کو حیرت ہو رہی ہے. وزین لهم الشیطان اعمالهم اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا, خوبصورت کر دی ان کے عمل. فصدهم عن السبیل اور ان کو روک دیا سیدھے راستے سے, لہذا فهم لا يهتدون اب وہ راستہ نہیں پا رہے. یہاں سے دیکھیے پرندے کو پتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے شرک نہیں کرتا, وہی شرک میں پھنستا ہے جو شیطان کے رستے پہ چلتا ہے. شیطان کو بینیفٹ دے رہے ہیں اس کا, یعنی ملکہ کو بینیفٹ دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ بیچاری تو نہ کرتی, بس شیطان ہی بڑا برا ہے کہ یہ لوگوں کو اس طرح لاتا ہے. کیا ہم لوگوں کی برائیاں دیکھ کر ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہیں؟ ہم تو بہت جلدی ججمنٹل ہونے لگتے ہیں. خیر کیا کہا, اللہ یسجد للہ یہ کہ نہ سجدہ کرو اللہ کو, نہ کرو سجدہ مگر اس اللہ کو, الذی یخرج الخبأ وہ جو نکالتا ہے دانے کو, چھپی ہوئی چیز, دانا بھی چھپا ہوتا ہے اس لیے چھپی ہوئی چیز, کہاں فی السماوات والارض آسمان اور زمین میں. ویعلم ما تخفون وما تعلنون اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. کیونکہ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. ملکہ کے عرش کی بات تھی تو یہاں رب کے عرش کی بات کر دی. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ آخری دو جملے کس کے ہیں, کہ کیا واقعی یہ جملے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ ہی سب چیزوں کو جانتا ہے اور اس کی ہاتھ میں یہ ساری چیزیں, یہ جملہ ہدہد کا ہے, سلیمان کا یا کس کا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ساری چیزیں تو ہیں, یہ جملہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ہب کا جو لفظ ہے نا, ہب گن مصدر ہوتا ہے, مفعول ہوتا ہے اس کا مخبو ان چھپی ہوئی چیز کے معنوں میں, یعنی یہاں خب محبو ان کے معنوں میں چھپی ہوئی چیز. تو گویا کہ اللہ کی ذات مالک تو ہر چیز کی ہے, لیکن یہ عرش عظیم کا ذکر ہو گیا کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے برتر چیز عرش الہی ہے. دوسری بات ہے ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی بہت بڑا ہے, لیکن اللہ کے عرش کے آگے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے. تو ہدہد نے چونکہ توحید کا باز اور شرک کا رد کیا اور اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا, اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے چار جانوروں کو قتل مت کرو, چیونٹی, اینٹ, شہد کی مکھی, ہنی بی, ہدہد یہی پرندہ, اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ہوپو اوکے, اور سرد یعنی لٹورا, یہ بھی ایک پرندہ ہی ہے. تو گویا کہ یہ سب ہے. لٹورا جو ہوتا ہے نا, اس کا سر بہت بڑا ہوتا ہے, پیٹ سفید ہوتا ہے اور اس کی پیٹ سبز ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں بتا کر ایک پرندے نے ہمیں توحید اور شرک کا فرق بتا دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی گہری نظر دے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں. باقی تفصیلات انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوں گی. تو یہاں پہ پچھلا سبق پورا ہوا, اب ہم آگے چلیں گے آیت نمبر 29 پہ. ٹھیک ہے, اب یہ ٹکڑا جتنا تھا اس کو پیچھے سیٹ کر دیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خط گیا, حضرت سلیمان نے ایک خودہد کو لیا. یہاں سے ایک چھوٹی سی بات اپنے لیے لیجئے, اور مجھے تو پھر بہت رونا آتا اس کو سوچ کر کہ اللہ اپنے دین کا کام تو چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے بھی لے لیتا ہے. پرندے سے لے لیے, خودہد سے پیغام دلوایا جا رہا ہے. کیا میں خودہد جیسی بھی نہیں ہوں کہ میں اللہ کا دین دوسروں تک پہنچا سکوں؟ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے کھوئے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہمیں ویکینڈ پہ ملے ہم ان تک بات پہنچا سکتے تھے. ہم اپنے حساب سے پہنچاتے ہیں, پہنچانی اسے ان کے حساب سے تھی. ہم جس درجے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ کرنی تھی. ہم کسی ایک کو پہنچا کے کہتے ہیں ہاں اس دفعہ یہ کی تھی بات, نہیں کی تھی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جتنی انٹینسٹی اور جتنی کوانٹٹی کی ضرورت تھی اتنی کی کہ نہیں کی. اللہ اکبر. اور یہ پرندوں کی باتیں پڑھتے ہوئے تو حقیقت میں اپنا آپ اور بھی چھوٹا لگ رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا. ایک روایت ابن ابی حاتم کی کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن داؤد بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے استسقاء, تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں, پانی برسنے کی مختاجی ہمیں بھی ہے, اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی. یہ دعا اس چونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا لوٹ چلو, کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے. سبحان اللہ. جی ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ بعض وقت اللہ پرندوں اور یہ کمزور جانوروں کی وجہ سے بارشیں کر دیتا ہے, ورنہ انسانوں کے گناہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے وجہ سے باوجود ان کو نعمتیں ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سے کسی نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا, انہوں نے چیونٹیوں کے سوراخ میں آگ لگانے کا حکم دے دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے پیغمبر محض ایک چیونٹی کے کاٹنے پر تو نے گروہ کے گروہ کو جو ہماری تصدیق کرتا تھا ہلاک کر دیا, تجھے بدلہ لینا تھا تو اسی سے لیتا. تو یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کا کنبہ, اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے. اسلام ہمیں دین کی ہر چیز سکھاتا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو اگر ہم اپنے اوپر لیں تو واقعی ہمارے اندر بہت زیادہ بڑی بات ہے. اپنے اوپر لیا کریں ہر چیز کو. اور یہ چھوٹے چھوٹے پرندے مخلوقات ان کی باتیں سنتے وقت جو اندر رہا سہا کوئی بڑا پن اور غرور ہے نا, اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت داؤد بہت ہی غیرت والے تھے, جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازے بند کر جاتے, پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی, یعنی میری غیر موجودگی میں کوئی غیر نہ آئے. ایک مرتبہ آپ اسی طرح باہر تشریف لے گئے, تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, یعنی ایسی باتیں جب کر رہے تھے سنتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ میرے بعد کوئی گھر میں آتا ہے کس طرح, تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, ایک سانپ آیا جو ہاتھ بھر کر تھا اور اس کی آنکھیں سونے کی طرح چمک رہی تھی. یہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہماری سال بھر کی محنت ٹھکانے لگی. انہوں نے سانپ کو لے کر اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر اپنی آنکھوں میں وہ سلائی پھیر لی. میں نے ان سے کہا کہ میری آنکھوں میں بھی یہ سلائی پھیر دو, انہوں نے انکار کر دیا. میں نے ان سے منت سماجت کی, بمشکل وہ راضی ہوئے اور میری دائیں آنکھ میں وہ سلائی پھیر دی. اب جو میں دیکھتا تو زمین ایک شیشے کی طرح معلوم ہوتی, جیسے اوپر کی چیزیں نظر آتی ہیں ایسے ہی اندر کی بھی چیزیں نظر آنے لگی. انہوں نے مجھ سے کہا اچھا اب آپ ہمارے ساتھ کچھ دور چلیے. میں نے منظور کر لیا. وہ باتیں کرتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے چلے. جب میں اس بستی سے بہت دور نکل گیا تو انہوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑ لیا اور ایک نے اپنی انگلی ڈال کر میری آنکھ نکال لی اور اسے پھینک دیا اور مجھے یوں ہی بندھا ہوا چھوڑ کر دونوں کہیں چلے. اتفاقاً وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر رحم کھایا اور قید و بند سے مجھے آزاد کیا اور پھر میں چلا. یہ ہے قصہ میری آنکھ کے دانے کا. بہرحال یہ ابن اسحاق کی روایت ہے بات کا خلاصہ کیا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات دے دیے جو آج کے بڑے بڑوں کو نہیں دیے. ہم بعض وقت اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں اس طرح کی باتیں. یہ تو میں نے آپ کو بھی بتایا, یہ بے شک آپ نام بھی نوٹ کریں, لیکن صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ کائنات میں کوئی چیز بھی ادھوری نہیں ہے. اور یہ بلکہ یہ آخری روایت نکال دیجئے, کیونکہ اس میں کچھ شبہات ہیں, اور ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر ذہن میں اور بہت سارے سوالات یقیناً آپ کے بھی ابھرے ہوں گے, تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے. لیکن بس یہ یاد رکھیے کہ ان جانوروں میں بھی کوئی چیز موجود ہے. واپس چلتے ہیں اپنی کہانی پہ. اب ملکہ سبا کے پاس خط پہنچتا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے. اب یہاں سے بل پہلے ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے ایک پرندے کا کردار, اب ہم دیکھیں گے ایک ایسی عورت کا کردار جو ابھی بظاہر دیکھنے میں بے دین ہے, مشرک ہے, اپنے ملک کی حکمران ہے, لیکن دیکھیے اس کے اندر فہم اور سمجھ تھی تو اس نے کیا کیا. آیت 29, قالت, وہ بولی, یا ایھا الملأ, اے میری قوم کے سرداروں. ملأ وہی ہے جس کو ملا سے پڑا پیچھے, ملا کہتے ہیں بھرنے کو. تملأ المیزان کا لفظ آتے دعاؤں میں, تو بادشاہوں یا بڑے لوگوں کے روب سے لوگوں کے دل بھرے ہوتے ہیں. انفیوشل کہہ لیجئے, ان لیڈز, با اثر لوگ. کہنے لگی ہے بادشاہ, اے میرے درباریو, انی القی الیہ کتاب کریم, بے شک میں ڈالی گئی اپنی طرف ایک بہت عزت والی بات. دیکھیے خط سب کو آیا تھا لیکن ملکہ نے اس کو اپنے لیے لیا. پہلی بات, یا ایھا الملأ, کوئی چھپی ہوئی بات ہوتی, کوئی دل کا چور ہوتا تو کبھی دوسروں سے شیئر نہ کرتی. دوسری بات کہہ یہ رہی ہے ان کو کہ خط آیا لیکن کہہ رہی ہے یہ مجھے آیا. یہ ہے پہلا نقطہ, لکھیے آپ اپنے نام کے ساتھ. پورے سبق میں جتنی باتیں ہوتی ہیں, کیا میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا کلام میری طرف ہے؟ پورے سبق کو یہ کہا کریں کہ یہ میرے لیے اللہ نے یہ آیتیں نازل کی. بھول جائیں سارے لوگوں کو, اگلے پچھلے مسلمان جتنے بھی گزرے اور آئیں گے قیامت تک, آپ کہیں یہ کتاب صرف اور صرف میری ہدایت کے لیے نازل ہوئی, اگر میں نے اسے ہدایت نہ لی اس کا مقصد نہیں ہوگا پورا. اور اسی طرح کی بات ہے, اچھے لوگ عمل کی بات کو اپنے لیے لیتے ہیں اور رخصتوں کی بات کو دوسروں کے لیے لیتے ہیں. افسوس کی بات ہے, ویسے ہمارا معاملہ عموماً اس سے بالکل ہی اپوزٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو تمہیں کہہ رہی ہیں, کونیاں مارتے ہیں, کبھی کنکھیوں سے دیکھتے ہیں, اشارے کرتے ہیں. کوئی ذرا سی بات ایسی کلاس میں ہو جائے, جنرل بات ہوگی, لیکن ہم اپنے ساتھ والے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تم ہو, یہ تمہاری باتیں ہو رہی ہیں. تو ملکہ کیا کہتی, انی الکیا الیہ, میری طرف ڈالا گیا. دوسری بات ہے کہ کتاب کریم, کتاب پہ نظر تھی. یہاں رکھیے, بہت ہی خوبصورت نقطہ توحید کا. آپ بلکہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس حصے کا ایک ایسا ٹاپک بنا لیں, ملکہ سبا یا جو بھی اس کا نام ہے کتابوں میں, اس کو ہدایت کیوں ملی, یعنی ہدایت کو پانے والوں کی صفات. ٹھیک ہے, نمبر ایک, اس نے اس پیغام کو اپنے لیے لیا, یس اٹس اونلی فار می. دوسری بات, نظر کس پہ, کتاب کریم. اب آپ پہلے اس مثال کو سمجھیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے. آپ کے پاس ایک خط آتا ہے, اور خط کہاں سے آیا ہے, چلے عزت کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں امام کعبہ کی طرف سے آتا ہے. آپ کو سعودی امبیسی کے بڑے خوبصورت انویلوپ میں لپٹا ہوا ایک دعوت نامہ ملتا ہے. آپ نے کھولا, پڑھا, اس میں آپ کو کسی جگہ جانے کی دعوت دی, کچھ بھی کہا, عمرے کی ہے, دعوت حج. آپ اپنی دوست کو کیسے بتاتی ہیں؟ سچ بتائیے, پہلا جملہ کیا ہوگا, امام کعبہ کا خط آیا, سعودی عرب کے بادشاہ نے مجھے خط لکھا. اس ملکہ نے نہ سلیمان کا ذکر کیا نہ اس کی سلطنت کا, سب سے پہلے کتاب کریم. یہ فرق ہوتا ہے, مجھے تو خوف آتا ہے. سچی بات ہے, کچھ لوگ صرف پیغام دینے والوں میں جکڑے رہتے ہیں, اور پروٹوکول, مجھے اس نے کہا. کوئی عالم دین ہی ہمیں چار لفظ کہتے ہیں, کہتے ہیں مجھے کہا, میرا مجھے سلام دیا, میں نے ہاتھ ملایا تھا. دیکھیے محبت اور چیز ہے, ریسپیکٹ اور چیز ہے, ایموشنل ہونا بھی اور چیز ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے بات پیغام پہ, کوئی بندہ کھوٹا سکہ کیوں نہ ہو, آنکھ کا کانا ہے, بے عمل ہے, منافق ہے, بٹ مجھے کیا ملا، کتاب ان قریب ملی، ہدایت پا جائیں گے. آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ میں قرآن سنتی ہوں، یا میں جہاں مثال آپ سب اسٹوڈینٹس کو ہی کہہ دوں، کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ آن لائن پہ بیٹھ کے سنتے ہیں، مجھے کیا ملتا ہے؟ مجھے کچھ ملتا ہے؟ الحمدللہ. کہنے والا با عمل، بے عمل، عربی، اجمی، گورا، اس کی اردو اچھی کہ نہیں، وہ خوبصورت بولتا، وہ سخت باتیں کرتا، وہ تانے دیتا، آنکھیں کھولتا، قراتا، آئی ڈونٹ مائنڈ، بس مجھے ایک اچھی چیز مل گئی. انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے، سارے جھٹکوں سے آپ بچ جائیں گے. بہت جھٹکے دیتا ہے قرآن، بلیو می. انا کو نچوڑ نچوڑ کے، جیسے جوسر میں اورنج کو ڈالیں تو اس کا چھلکا بھی کرش ہونے کا ڈر ہوتا ہے نا، قرآن تو ہماری انا کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. ذرا ہاتھ سخت پڑ جائے تو چھلکا بھی اندر کٹ جائے گا. لیکن وہی لوگ اینڈ تک پہنچتے ہیں جو کتاب بن کری، مجھے تو یہ ملا. بلکہ اور مخلص آپ اور محسن سمجھیں، خود اچھا نہیں تھا، مجھے اچھی بات سکھا گیا، خود تو شمع جلتی رہی اور مجھے روشنی دکھا گئی. تو ملکہ نے پہلے پیغام کی بات کی، ہم پہلے پیغام دینے والے کی بات کرتے ہیں، وہ ہے. اچھی بھی کرتے ہیں، بری بھی کرتے ہیں. دیکھو خود دوسروں کا نصیحت، خود میاں فضیحت، ان کے بچوں کو دیکھا، وہ ان کا گھر دیکھا، وہ گاڑی دیکھی ان کی، اور بیٹی کی شادی میں دیکھا کیا کہہ رہی تھی. یہ جملے نیگیٹو جملے ہیں، اس کو زندگی سے نکالے. اب جب کتاب کی بات کر دی، کریم اور کرم والی، کتاب کا میسج کیا تھا؟ کیا کریم تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں کریم سب سے رقیک چیز کو کہتے ہیں. عرب لوگ شراب کو کرم کہتے تھے، بہت لذیذ، سافٹ، جس چیز میں بہت ساری خوبیاں آتی تھی نا، اس کو کریم کہتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت سلیمان کی تحریر کو پڑھا تو ریئیکشن نہیں شو کیا، بلکہ اس کو ایک اچھی آنر فیل کیا. اب خط پڑھتے سناتی ہے، انہو، یہ ہے حضرت سلیمان کے خط کے الفاظ، آپ لکھ لیجئے، اس میں بھی عمل کی چیزیں. انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے. فرام کا لفظ اوپر ہے، ہم کا لکھتے ہیں. ساری تحریر پڑھ کے اینڈ پہ کہتے ہیں لکھی کس نے، ایک صفحہ پلٹیں گے، دوسرا پلٹیں گے. ہیں تو یہاں سے ہمارے اسلاف کا عمل بھی ملتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. جب کسی کو تحریر لکھتے تھے نا تو اوپر اپنا نام بھی ساتھ لکھتے تھے. دوسری بات، من سلیمان، صرف سلیمان، یہ نہیں لکھا کنگ فلاں، کنگ سولیمن، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، سٹیمپ لگی ہوتی، کوئی ان کا لوگو لگا ہوتا، نہیں، انہو من سلیمان، ایسے نہیں لگ رہا. آپ دیکھیے عاجز بندہ، انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی کھول کے دیکھ لیجئے تو آپ بھی بڑے عاجز نام کے ساتھ اپنے آپ کو پکارتے تھے، یہ اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا تعارف. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک یہ کہ سات نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا. یہ ہے قرآن پاک کا وہ واحد مقام جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے اندر اس کے متن میں شامل ہے. ہر جگہ سورت شروع میں ہوتی ہے سوائے سورت توبہ کے. اسی لیے پھر علماء میں اختلاف ہے کہ کیا بسم اللہ قرآن کی ایک الگ آیت ہے یا سورت کا حصہ ہے. تو یہاں تو الگ آیت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، سورت نمل آیت 30، ٹھیک ہے، شروع میں جو لکھی جاتی ہے. بعض کہتے ہیں یہ سورت کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں آیت ہے. اسی لیے پھر آیتوں کا فرق بھی پڑتا ہے. 6666 کا جو فگر ہے، اگر کوئی بسم اللہ کو ایڈ کر لے گا تو آپ دیکھیں کہ 113 آیتیں ایڈ ہو جائیں گی. اور جو کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت کا حصہ ہے، تو 113 آیتیں کم ہو جائیں گی. تو بہرحال یہاں سے بسم اللہ کی شان بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا پرانا جملہ ہے. پھر دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ کلام سکھایا گیا تھا، اور روایت سے بھی یہ ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ کلمات نہیں سکھائے گئے سوائے سلیمان علیہ السلام کے. نام اور بھی تو ہو سکتے ہیں نا، بسمی ربی، اللہم، لیکن یہ پوری وہ بسم اللہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا پڑھنے کا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جو آپ کو سنایا تھا کہ ایک دفعہ عربوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے مقابلے پر ایک کلام لے آئیں، تو کسی شخص کو غالباً ابن مقفہ اس کا نام آتا ہے، بٹھا دیا کہ تم ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، تم یہ کام کرو، لیکن کافی عرصے کے بعد جب دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور لگا کہ اس نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، لیکن اس کے بعد کہا کہ جب سے تم نے مجھے بٹھایا میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وزن کی کوئی آیت نہیں بنا سکا۔ اور میں نے اس پہ اکثر بات کی ہے، جب بھی ہم خاص بزر فاتحہ سے پہلے جو انٹروڈکٹری سیشنز ہوتے ہیں تو صرف بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن وہ تو اب بات پرانی ہو گئی نا، اگر آپ سے بھی کی ہوگی تو آپ کو بھول گئی، آپ اس کو لکھ کے تو دیکھیے، اللہ کی محبت ٹپکتی ہے۔ بسم اللہ، سات نام اللہ کے، کیا کچھ نہیں پتا؟ دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، بسم اللہ ہی کھاتا ہوں، اکل تو، شرب تو، فعل مخذوف ہے۔ میں تو شروع میں اس کو جب ہم بچپن میں اس کا ترجمہ پڑھتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، سات نام اللہ کے شروع کرتا ہوں، تو تھوڑے سے عربی لفظوں کی پہچان تو تھی نا، تو کہتی تھی شروع کدھر ہے، کھانے کا لفظ کدھر ہے، ہم اردو میں ایسے لکھتے نا، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے پیتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، کیا پتا چلا اس کے اندر فعل محذوف ہے۔ کھانے سے پہلے پڑھو گے تو بسم اللہ ہی عقل تو، پینے سے پہلے پڑھو گے تو بسم اللہ ہی شرب تو، اور بسم اللہ ہی کے بعد جو کرتے جائیں گے، یہ اتنا آٹومیٹک قسم کا جملہ ہے جس کو کیونکہ ٹیلر میڈ ہر چیز پہ فٹ ہو جاتا ہے، بلاغت اور اختصار کی حد ہے، صرف ایک جملے میں نام اللہ کا بھی ہے، اس کے الرحمن ہونے کی بھی بات ہے اور الرحیم ہونے کی بھی بات ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط اور اس میں یہ ایک جملہ، کتنی بڑی بات ہے، سچی بات ہے، ایک جملے سے دین کا خلاصہ بتا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ حقیقت نبیوں کو سوجتی ہے، عام لوگ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کو اللہ بات مختصر طریقے سے اچھی طرح دوسرے کو پیش کرنا سکھا دے، اللہ اس سے پھر کوئی کام لے لیتا ہے۔ ہم اپنے اوپر لیں، ہم خط لکھتے کیا حال ہیں، کیسی ہیں، موسم کیسا ہے، سب ٹھیک ہے، اچھا جی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ کہوں، بس دفعہ اتنی چیڑ آتی ہے، یہ صرف میں اپنی بھی اور سب کی ساتھیوں کی اصلاح کے لیے بھی بات کروں گی، جیسے اب آج کے خط کیا ہیں، میسیجز، ٹیکسٹنگ، ای میلز، دن میں آپ کو اگر 50-60 ای میلیں پڑھنی اور چیک کرنی پڑے، اور ہر ای میل سے پہلے یہ ہو کیا حال ہیں، کیسی ہیں، آپ سے ایک بات کرنی تھی، ضروری بات تھی، اگر آپ کے مزاج پہ بوجھل نہ پڑے تو میں یہ بات کر دوں، پھر آپ خاموش ہیں، بڑی الجھن آتی ہے، واللہ ہی چوں چوں دل کرتا ہے کہ اتنی دیر میں تو آپ نے بات بھی پیش کر دینی تھی۔ کئی دفعہ ایسے میسیجز آتے ہیں، السلام علیکم، اب میں کیا کہوں، وعلیکم السلام، اسلام کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ سنت سمجھتے ہوئے یا ذمہ داری سمجھتے وعلیکم السلام لکھ دیتے ہیں تو پھر آگے میسج آتا ہے، کیا حال ہے، بھائی آپ میرا حال کیوں پوچھ رہے ہیں، میں تو بیمار نہیں ہوں اللہ کے حکم سے، نہ میں ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہوں کہ آپ میرا حال پوچھنے آئیے، چار چھ جملوں کے بعد، اچھا آپ سے کچھ بات کر لیں، بھی کر رہے ہیں آپ بات پہلے سے، اچھا آپ کا وقت تو نہیں لے رہی، بھی لے رہے ہیں آپ پہلے سے۔ سب سے خوبصورت مجھے وہ میسیجز لگتے ہیں، ٹھیک ہے آپ منہ سے پورا بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن آپ لکھیں وہاں اس طرح سے کہ اگلے کو سمجھ آ جائے اسلام کی سیدھی بات، کون ہوں، کیا چاہتی ہوں، جب وقت ہو اس کا ٹائم کا اس کا جواب دے دیں، اور ایسوں کو میں دیکھتی ہوں کہ فوراً رپلائی کر دیتی ہوں میں، اور جس میں بہت لمبی کہانی ہو بعض دفعہ پڑھ لیتی ہوں لیکن پڑھنے میں وقت لگ جاتا ہے، یا پھر بعض دفعہ کہتی ہوں کہ اچھا جواب بعد میں دوں گی، وہ پھر بھول جاتا ہے، اوپر اور میسیجز آ جاتے ہیں، کبھی اور ای میلیں آتی ہیں، تو ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ۔ یہ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ بہتر کلام کون سا ہے، کل قلیل تھوڑا، قاف سے قل و دل، دو لفظ یاد رکھ لیں، قل و دل، قلیل اور دلیل والا، دل دال سے دلیل، یعنی جس کے اندر بہت کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ اپنے کلام کو دیکھیں، بعض لوگوں کی بات ایک سیکنڈ میں ریپلائی کی جاتی ہے، لکھتے بھی ویسے ہی ہیں ماشاءاللہ، جواب بھی اس کا دینا آسان ہے، بعض کا سوال سمجھ کے اس کے جواب دینے کے بیچ میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی بہت ادھر ادھر کی نہیں ماری، اور ہم جب تک موسم کا حال نہ پوچھیں بات ہی نہیں بنتی، بچے کیسے، اچھا بچوں کا پوچھ دیں گے نا، پھر بچوں کے باپ کا پوچھیں گی، بچوں کے ابا کا پوچھیں، اچھا ساس ٹھیک ہے، تو ایک با مقصد انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. ایک ہوتے عام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اس میں بھی کیلو کال نہیں کرنی چاہیے, بے تکی باتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, یہ نہ کریں. خط دینے کا طریقہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے. پھر دوسری بات ایک اور چیز ہے, اور وہ کیا ہے کہ خط کا جواب دینا بھی سنت ہے. ہمارے اسلاف اس چیز کو عزت سمجھتے تھے. یس کہیں کہ نو کہیں, آپ کو وہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی, ایک لفظ کا یس کر دیں ایک لفظ کا نو کر دیں, لیکن خط کا جواب دینا بھی سنت ہے. کیونکہ ملکہ نے بھی دیا, اور پھر ملکہ کی بات پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس بات کو کیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے اس میں بھی مختلف رسپانس سامنے آئے تھے. دوسری بات اس میں اب ایک اور بڑی اہم ہے, ایسی تحریر جس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو کیا کسی کافر مشرق کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان نے قرآن کی آیت ہی تو لکھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھتے تھے اجمی بادشاہوں کو تو اس میں عموماً سورت آل عمران کی وہ آیت لکھتے تھے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کوئی بے عزتی کا ارادہ نہ ہو, کوئی ڈر ہو کہ یہ جلا دے گا خراب کر دے گا تو اور بات ہے. پھر اس کے بعد خط مختصر ہونا چاہیے. امام قتادہ کہتے ہیں کہ خط نویسی میں تمام انبیاء کی سنت بھی وہی ہے کہ تحریر میں طول نہیں مگر ضروری کوئی مضمون چھوٹے بھی نہیں. خط چھوٹا لگی یعنی کہ بات ہی نہ لکھے. اچھا بعض لوگ بالکل اپوزٹ کرتے ہیں, پھر چھوٹا لکھا تو اصل بات ہی نہیں لکھتے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سیکھنے کی, اور ہم سب ساری زندگی سیکھتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالی, یہ ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہوگا. تو بہرحال خط آ گیا, اور ملکہ سبا کی طرف سے یہ جب پیغام ملتا ہے تو اس کے بعد ملکہ نے اس خط کو لے کر اپنے تک نہیں رکھا, پہلے تو خط پڑھ دیا کہ یہ بسم اللہ ہے. اب ذرا اگلا جملہ سوچیے جو بڑا کڑوا ہے. حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں, اللہ تعالو علیہ, یہ کہ میرے مقابلے میں تم سرکشی نہ کرو. واتونی مسلمین, اور تم آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر. دو لائنوں کا خط, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. اب لکھیے یہاں ذرا ایک تقابل, کیسا خط ہے. آپ کو کوئی دو جملے یہ لکھ کے بھیج دے کہ بھائی یہ میری طرف سے ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جو رحمان اور رحیم ہے, اور فوراً میرے خلاف سرکشی چھوڑو اور مسلمانوں کے آ جاؤ. جیسے ہی آپ کسی نان مسلم کو لکھیں کہ سب باتیں چھوڑو جو کر رہے ہو, شراب جوا سب چھوڑ دو اور مسلمان ہو کے میرے گھر آ جاؤ, بہت ہی شاہی انداز ہے. اس کے برعکس ہم فرعون کا اور موسیٰ کا ذرا تقابل کرتے ہیں. دو چیزیں ہم دیکھیں گے ابھی. ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان کا ملکہ کو خط لکھنا اور اس کو دعوت دینا, اس میں کیا عمل ہے, اور اس کے اپوزٹ حضرت موسیٰ نے جب فرعون سے بات کی تو کیا تھی. پہلا فرق تو آپ کو یہ دیکھے گا, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں آگے بھی پھر پڑھیں گے, کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, قول قولا لینا, نرم بات کرو, اور موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے بات کی فرعون سے. جبکہ یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, نرمی نہیں دکھ رہی. وجہ کیا ہے, دو وجوہات سمجھ آتی ہیں, اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی یہاں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک ملکہ کو دعوت دے رہا ہے, جبکہ وہاں فرعون ایک بادشاہ تھا اور موسیٰ کہہ لیجئے کہ ایک ملزم تھے, قتل کے ملزم, اس کے گھر میں پلے ہوئے. فرق ہوتا ہے نا, آپ اپنے برابر کے لوگوں میں جا کے بات کریں گے نا تو آپ کی آواز میں ذرا سا اعتماد بھی زیادہ ہوگا, ٹون بھی سخت ہوگی کہ تم میں تم سے کوئی کم نہیں ہوں, تم ڈاکٹر ہو تو میں بھی ڈاکٹر ہوں, تم اگر بڑے پڑھے لکھے ہو تو میں بھی ہوں. اس کے برعکس آپ کسی اپنے سے ذرا اونچے لیول کے بندے سے بات کریں تو ویسے ہی آپ جناب اور یس پلیز لگتا ہے, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ الگ تھا. دوسری بات, یہاں ایک اشارہ ملتا ہے, عورتوں کو جب تبلیغ کرے مرد تو کیسے بات ہو. ادھر مقابل میں ایک عورت ہے مرد کے, ادھر موسیٰ کے مرد کے مقابلے میں مرد تھا, تو نرمی کی بات نکال دی گئی. ٹھیک ہے, دوسری چیز آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر کہ تم آ جاؤ میری طرف اور تم مسلمان ہو جاؤ ڈائریکٹ دعوت ہے. بالکل یہی انداز ہے اللہ کے نبی کا بھی. ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں الجھایا, نمازیں پڑھنی پڑیں گی, روزے رکھو, حج کرو, زکات دو, نیل پالش نہیں لگانی اور بھویں اتارنی پڑیں گی, سود چھوڑنا پڑے گا, نیور. واتونی مسلمین, یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کیجئے. ہمیشہ لوگوں کو پہلے بیسکس کی دعوت دیں پھر باقی چیزوں پہ آئے. بہرحال کچھ چیزیں آگے جا کے بھی سامنے آتی ہیں, آگے دیکھیے گا. قالت, اب خط کا رسپانس. جب یہ جملہ بولتی نا آیت 32 سے پہلے یہ جملے آپ اپنے قرآن میں لکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اسے ایک لفظ سے پوری آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے گا. قالت, ملکہ سبا کا کیا رسپانس تھا, کہنے لگی, یا ایھا الملو, اے میرے درباریو, اے سردارو, افتونی فی امری, فتوا دو مجھ کو اس معاملے میں. مطلب یہ کہ میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے مشورہ دیں, کیونکہ ما کنت قاطعتا امرا, میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی. کب تک؟ حتی تشہدون, جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہو. یہ ہے ملکہ سبا کی عقل مندیوں کی لسٹ میں ایک اور اضافہ. پیچھے جو کر چکے اسی میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ مشورہ کرتی تھی, اپنی ٹیم کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی تھی, اپنے درباریوں کو اس نے بات کرنے کا حق دیا ہوا تھا. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, بعض نے اس سے جمہوریت کو ثابت کر دیا. ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ شورا ہے جو ہم پڑھیں گے سورہ شورا میں. امرہم شورا بینہم, تھی شرک میں پھنسی ہوئی عورت لیکن اخلاقی طور پہ ایتھکس کے اعتبار سے بڑی اعلی خاتون تھی, اسی لیے اس کا رسپانس فرعون کے رسپانس سے فرق تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی خود جا کے فرعون کو, مرد بھی تھے, فرعون کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ لینا نہیں جاتا تھا, سرکش تھا, جابر تھا, وہ سننے نہیں آیا تھا, سنانے آیا تھا, وہ سن کے ماننے کی نیت سے نہیں آیا تھا. ادھر دیکھیے اس عورت کا حال یہ ہے کہ موسیٰ تو چھوڑ دیجیے, پرندے کے ہاتھ میسج آ رہا ہے اور میسج بھی بڑا شاہی قسم کا, غصے میں نہیں آ گئی, پھاڑ نہیں دیا اس نے مجھے کیا سمجھا, بلکہ مشورہ دیا کہ اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ فیصلہ کرتی ہوں, مشورہ کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو شامل کرتے تھے. دیکھیے اب آپ کہیں گے ہماری تو کوئی ٹیم ہی نہیں ہے, ہم کوئی کام تو کر نہیں رہے, تو آپ کے بچے بھی تو آپ کی ٹیم ہے. جب آپ اپنے بچوں کو کوئی کام کہنا چاہتی ہیں, گھر کا ایک کوئی کام ہے, کہیں جانا ہے, کہیں آنا ہے, کچھ پکنا ہے, پکانا ہے, مہمان آ رہے ہیں, گھر صاف کرنا ہے, کچھ بھی ہے, تو بچے اور آپ ایک ٹیم ہی تو بن گئے, بجائے اس کے کہ یہ کرو وہ کرو. بیٹا کیا کریں, بیٹا آج کیا پکائیں, چلو پہلے کیا کریں, پہلے صفائی کر لیں کہ کھانا پکا لیں, اچھا باہر چلیں, کیا خیال ہے آج باہر کھانا کھائیں کہ گھر میں کھائیں. صرف جملے بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, بلیف میں حکم جو ہے نا وہ ریکویسٹ میں بدل جاتا ہے, بلکہ حکم دینے کے بعد دوسرے لوگ ریئیکشن شو کرتے ہیں اور آپ اس کو جب ریکویسٹ میں بدل دیتے ہیں نا تو لوگ ریسپانس شو کرتے ہیں. میں کر لوں گا, یہ کوئی بات نہیں, آپ یہ کر لیں میں وہ کر لوں گا, بجائے اس کے بہت سارے کام ہیں تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں وہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. نہیں, یہ کام ہے سارے تو دیکھتے کہ نہیں میں کر لوں گی انشاءاللہ. نہیں 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 میں کر لوں گا, میاں صاحب بھی کہیں گے میں ویکیوم کر دیتا ہوں, بچے بھی کہیں گے اچھا میں یہ کر دیتا ہوں. تو ایک خوبصورت ٹیم مینجمنٹ ہے. دیکھیے خود کام کرنا بہت آسان ہے, بہت اچھا بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کر چکے, عادت ہے آپ کو کئی سال سے کرنے کی, لیکن دوسروں کو شامل کریں. غلط کریں گے نا, آپ کے سامنے کر لیں, خوش قسمت ہے کسی کی بات باپ کی کہ میرے سامنے جو غلطیاں کرنی ہیں کر لو, کیونکہ پیچھے باپ موجود ہے جو تمہاری غلطیوں کی اصلاح کر دے گا. میرے بعد بھٹکو گے, میرے بعد گرو گے تو کیا ہوگا, کہتے نا کہ مجھے سہارا سمجھنے والو, گر میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے. کبھی کوئی درخت کسی دوسرے کی جڑوں پہ نہیں کھڑا ہوتا. تو لہذا اس ملکہ نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ وہ مشورے کرتی تھی. مشورہ کرنے سے جو ریئیکشن ہے وہ ریسپانس میں بھی بدلتا ہے, لوگ آپ کی طاقت بن جاتے ہیں اور آپ کو جو کام اکیلے کر کے لوگوں کو ثابت کرنا تھا کیوں کیا, وہ لوگ آپ کی زبان بن جاتے ہیں. تو ٹیم پروڈیوس کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی دلیل ہے. اسے بھی بہت دفعہ بات ہی, بس اشارہ ادھر کافی ہے کہ جو لوگ خود کام کرتے ہیں, ایکسیلنٹ کام کرتے ہیں, کب تک؟ جب تک وہ ہیں, جب تک وہ کر سکتے ہیں, جب تک وہ صحت مند ہیں, ادھر ذرا ان میں سے کسی چیز نے بے وفائی کی, کام ختم, ٹھپ. نہیں جی, وہ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں وہ بندہ, تو کام کیسے ہوگا. اصل کام وہ ہے جو آپ کے بعد ہو, آپ کے بعد ہو, واللہ ہی. اور اپنے بچوں کو ازمایا کریں, اپنے ساتھیوں کو, اپنے اسٹوڈینٹس کو, اپنے ہیلپرس کو جن کو آپ نے ٹریننگ دی, ان کو چپکے سے بیٹھ کے دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. کرنے دیں غلطیاں, کئی میٹنگ میں صرف خاموش سائلنٹ بیٹھنا پڑتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کر کے رہے, کرو غلطیاں. کوئی اتنی بڑی نہ کر دیں کہ آپ کو بیچ میں بولنا پڑے, سنیں, چپ کریں, دل بڑا کریں, پھر بعد میں سمجھائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی ایسا کرنا چاہیے. اور دیکھیں ایک دفعہ جو غلطی کر کے پلٹے گا آپ کے سامنے, وہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا. چلے حاضر, تھوڑا سا رسک لے. بعض مائیں کھپتی بھی رہتی ہیں, کام کو نہیں کرتے بچے, کام میں کرتی ہوں, ان کو ہے نہیں, پھیلا جاتے ہیں. اور خاص طور پہ بیٹیوں کی جو سختی آتی ہے, ذرا کوئی بہو بیٹی کام کرنے لگے کہتے ہیں تم گند بڑا ڈالتی ہو, تم کھانا پکاتی ہو, اس کے بعد جو کچن صاف کرنا ہے تو میں خود پکا لوں گی. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. کرو بھائی, کاند ڈالو, اچھا کرو, کرو, میں بیٹھی ہوں, میں نے آج تمہارے ہی ہاتھ سے کھانا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے پھر کانفیڈینس بھی ڈیولپ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ملکہ نے جب اپنے درباریوں سے یہ بات کہہ دی کہ بھائی میں تمہاری ہی بات مانوں گی, تو اب درباریوں کا جواب, یعنی آئے 33 کو لکھ لیجئے درباریوں کا رسپانس. قالوا نحن اولو قوۃ, کہنے لگے ہم بھی بڑی قوت والے ہیں. مرد ہیں نا, مردوں کا انداز ہی دکھتا ہے بات سے. بلکہ وہ اولو باس شدید, زبردست جنگی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں. ہاں لیکن والامر الیک, فیصلے کا اختیار تو پھر آپ ہی کے ہاتھ میں. فانظری ماذا تامرین, اب خود دیکھ لیجئے کہ آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں, کیا حکم دیتی ہیں. یہاں سے آپ کو درباریوں کی بھی عقل مندی دکھ رہی ہے. پہلی بات ہے دبے ہوئے نہیں تھے, اور انداز لگ رہا ہے کہ انکلائنیشن تک کہ ہم ذرا ان کو دو دو ہاتھ دکھاتے ہیں, انہوں نے ہمارے اوپر اتنی جلدی کیسے کر دیا یہ دعویٰ کہ مسلمان ہو جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, سرنڈر کرو, تو بسم اللہ کرو, ہم لڑتے ہیں, قوت بھی بڑی ہے, لڑائی بھی آتی ہے. لیکن پھر بات ملکہ ہی کی طرف ڈال دی, ویسے ہم نے ہی آپ کو بتا دیا ہے کام, اب جو آپ کہیں گی وہی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, تو گویا کہ اس میں مردانگی کا ایک رنگ دکھ رہا ہے. خیر, ملکہ کا جواب, قالت, کہنے لگی, یہ جملہ جو میں اس کو لکھ لیجئے, قالت, وہ بولی, ان بے شک ملوکا, ملوک ملک کی جمع, بادشاہ, بے شک بادشاہ, اذا جب دخلو داخل ہوتے ہیں, قریتن کسی بستی میں, افسدوہا, وہ تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں. یہ ہے خوبصورت جملہ ایک ملکہ کا. نازک موقع تھا, لڑائی ہو سکتی تھی, خانہ جنگی کا خطرہ تھا. بالکل مجھے ہرکل یاد آ رہا ہے, کتنے تپاک سے اس نے کہہ دیا تھا سب سچ ہے, لیکن ذرا دربار میں اٹھتی ہوئی آوازیں سنی تو فوراً ڈیفنسو ہو گیا. نہیں نہیں, میں تو ذرا چیک کر رہا تھا کہ تم نے کیا سوچا. تو اس ملکہ نے اس موقع پہ کراؤڈ کو کیسے مینٹین کیا, ہاں ہاں بات تو ٹھیک ہے, لیکن تم کہہ رہے ہو کہ اس بادشاہ سے ہم مقابلہ کریں, لیکن تمہیں نہیں پتا جب کوئی بادشاہ حملہ کرنے کی نظر سے کسی بستی میں آتا ہے تو کیا وہ اس کی کرسی سے کرسی نہیں بجا دیتا, مطلب یہ کہ لڑائی نہیں کریں گے ہم, شہر یا علاقے کو جنگ کے ذریعے سے فتح نہیں کریں گے. اور بادشاہ کیا کرتے ہیں, وجعلوا عزت اہلہا ذلہ, اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون, اور اسی طرح وہ بھی کریں گے. یہ ہے وہ جملہ جس کے ساتھ مسلمان برصغیر پاک و ہند کی تاریخ جڑی ہوئی ہے, اور اسی کو علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم خضر راہ میں ایک عنوان کے اندر بھی پیش کیا ہے. کیا بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک, کہتے آ میں تجھے بتاؤں کہ یہ جو آیت ہے نا ان الملوک, اسی آیت کی طرف اشارہ ہے. اس کا مطلب کیا, اشارہ کیا ہے, کیا سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری, یعنی جو قوم غالب ہے نا بس وہ ایک قسم کا جادو کر دیتی ہیں. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, یعنی سوئے ہوئے دشمن مسلمان جو کسی کی غلامی میں اگر ذرا سے وہ اٹھنے لگتے ہیں نا, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. یعنی خلاصہ کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ, جو بڑے لیڈرز سپر پاورز کسی حکومت پہ خاص طور پہ دبے مسلمانوں پہ غالب آتے ہیں, تو ان پہ جادو کا ایک اثر کر دیتا ہے. اور ذرا مسلمان آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی چاہتا ہے مظلوم جو بھی ہے, تو پھر ان کو دوبارہ وہ صلاح دیتی ہے کہ ابھی سوئے رہو. واللہ یہی حالات مسلمانوں کے ساتھ ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ برے صغیر پاک و ہند میں پہلے مسلمان حکمران تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 1000 سال تک مسلمانوں نے جو حکومت کی, اس میں برے صغیر پاک و ہند کی حکومت معروف ہے. مغلیہ دور آپ نے سنا ہوگا, ہندو محکوم تھے اور مسلمان حاکم تھے. انگریز تجارت کے راستے انڈیا میں داخل ہوئے, بظاہر انہوں نے وہاں کالونیز بنائی. یہ کلونیکل سسٹم کہہ لیں, کیسے ہمیں کالونیز بنا دیا. جب انگریز وہاں اپنے مفاد کے لیے آئے, گرم مسالے لینے کے لیے آئے, وہاں کی چیزوں کو لیا, آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی خوبیوں کی وجہ سے, اپنی آرگنائزیشن کی وجہ سے, لانگ لاسٹنگ پلاننگ کی وجہ سے ادھر اقتدار حاصل کر لیا. جو ہی وہ لیڈر بنے وہاں کے, ہندوؤں کو تو کوئی فرق نہ پڑا, کیونکہ وہ کل تک مسلمانوں کے غلام, جب انگریزوں کے غلام ہو گئے. لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو گویا کہ یہ حال تھا کہ آسمان سے پٹخ کر زمین پہ مارا گیا, حاکم سے محکوم بن گئے, عرش سے کہہ لیجئے فرش پہ گر گئے. اب اگر انگریزوں کو خطرہ تھا تو مسلمانوں سے تھا. ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر مسلمان اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر دیں گے تو ہمارے پاؤں نہیں جمیں گے. چنانچہ پھر انہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کی اس بغاوت کو روکنے کی کوششیں کی, دبایا. یہ طریقہ اختیار کیا کہ معاشرے کے جو گھٹیا لوگوں کو خطاب دیے جاتے تھے نا, یعنی جو کل تک گھٹیا لوگ تھے, نیچے تھے, دب دبے, ان کو جاگیریں دی, ان کو بڑے بڑے منصب دیے, گورنمنٹ میں بٹھایا, اور جو معزز اور شرفا تھے نا ان کو ذلیل و رسوا کیا. ایسے تمام لوگ آپ دیکھیں انگریز کو خوش کرنے کے لیے اپنی قوم کے مفادات کو بیچتے رہے اور اپنے بڑوں سے شاباشیاں لیتے رہے. یہی طریقہ فرعون کا تھا مصر میں. اس نے بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی ہوئی تھی, کچھ سہولتیں مراعات تھیں. فرعون کو خوش کرتے جاتے اور یہ سارے بینیفٹس لیتے رہتے, اپنی ملیں لگاتے, اپنی فیکٹریاں بناتے, اپنے گھر بناتے. جب موقع ملتا فرعون کے حق میں نعرے لگا دیتے اور بنی اسرائیل کے خلاف مدد کر دیتے. پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ یونس آیت 83 میں, فما آمن علی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ من یفتنہ, کہ بس کوئی نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے, جو فرعون اور اس کے سرداروں کی خوف کی وجہ سے کسی نہ کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جائے. تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتا کہ جب یہ رولرشپ چینج ہوئی تھی برے صغیر پاک و ہند میں, سب کانٹیننٹ میں, اس کے بعد کس طرح سے مسلمانوں کو ڈی گریڈ کیا گیا تھا, یہی تو جملہ ہے. ادھر آپ دیکھیں اس ملکہ کے جملے کو بڑا بڑا لکھ لے, وجعلوا عزت اہلھا ذلہ, یعنی جو یہاں کے عزیز معزز لوگ ہیں ان کو بادشاہ ذلیل کر دیں گے. اور آپ نے دیکھا نا کہ جب بھی کہیں انقلاب آتا ہے, کہیں بھی کوئی ریولیوشن آتا ہے, تو جو موسٹلی جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ جیلوں میں چلا جاتا ہے. مراد یہ کہ جو عزت والے تھے ان کو پکڑ کے پھینک دیا. اور یہ کام کیسے کیا انہوں نے, اللہ اکبر, میڈیا کے ذریعے. لوگوں کا تھاٹ پیٹرن چینج کرنا یہ بہت لوگوں کے لیے قیمتی چیز ہوتی ہے. یہ وہ دور تھا کہ جب لوگوں نے, یعنی جن کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں, انہوں نے مسلمانوں کے کانسیپٹس چینج کیے, فلموں سے مدد لی. یہ جو برڈے بناتے ہیں نا ہمارے آپ کے بچے, یہ اس دور کی کہانی ہے. ہیروئنوں کو پیش کیا گیا, کلچر بدلا گیا, مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ڈیگریڈ کیا گیا. کسی کو کامیاب دکھانا ہے تو اس کو کوٹس میں سوٹیڈ بوٹیڈ ٹائی لگائی ہوئی, بٹن رکھے ہوئے, اور کسی کو کام میں بیکار دیکھنا ہے تو ململ کے کپڑے میں دیکھنا. لوگوں کو اس وقت انہوں نے کپڑے دیے, پہنو مرے کپڑے. اب کل تک جو دھوتیاں پہنتے تھے بنگلہ دیش کی بنی ہوئی نرم نرم ململ کی, ان کو سوٹڈ بوٹڈ کر دیا, غصہ آیا ماشاءاللہ. آپ کو پتا کہ ڈھاکہ کی ململ کتنی معروف ہے, اور آپ کو شاید پتا ہے کہ سنا ہوا ہے کہ ایک اس کا تھان ماچس کی ڈبیا میں آ جاتا ہے. اور یہ کیسے بنتے ہیں, انگوٹھوں سے, وہ ایسے انگوٹھوں سے دبا دبا کے اس کے تانے پیٹے کو جوڑتے ہیں. انہوں نے اس دور میں لوگوں کے انگوٹھے کٹوا دیے, कि ये ना मलमल बुने, ना मुसलमानों की ये चीज बाहर एक्सपोर्ट हो और ना मुसलमान आगे बढ़े। अपनी आर्टिफिशियल चीजें पेश की मुसलमानों से उनका रंग काटने के लिए, पहले उनको उनकी तहजीब पर शर्मिंदा किया, फिर उस पर अंग्रेजी का रंग चढ़ाया, एहसास कमतरी में मुबतला किया। और याद रखिए, किसी का रंग चढ़ाना हो पहले अपना उतारना पड़ता है। शलवार कमीज को उस दौर में नाइट सूट का नाम दिया गया। और ये तो लफ्ज़ पर मैं बोलते ना खान सामा, ये क्या है? खान प्लस सामान, यानी खान साहब जो घर के सामान के मालिक है। मुसलमानों को उस दौर में ये लकब दिए गए। दाढ़ी रखते हुए मुसलमान शर्माते थे। अंग्रेज कल भी क्लीन शेव थे, आज भी क्लीन शेव होंगे। उस दौर में मुसलमानों की दाढ़ियां कटी। हमारे सलाफ की आदत थी, कहते हैं कि दो चीजें, दाढ़ी और वालदैन का ख्याल रखते थे। ये रिचुअल्स में से था, इसको खत्म किया गया। इस दौर में फिर जनरेशन गैप आया। पिछली नस्ल अपने इकदार पर डटी रही कि हम तो ये नहीं कपड़े बदलेंगे, हम तो अपना हालुलिया नहीं बदलेंगे। बच्चे बिगड़ गए। नतीजा क्या हुआ कि जनरेशन गैप आ गया, जवानों की सोचें बदल गई और माँ बाप को एक एक्स्ट्रा बैगेज के तौर पर घरों में रखा जाने लगा। यहां तक देखा गया उस दौर में कि माँ बाप को सर्वेंट्स के तौर पर पेश करते थे, कहते थे ये हमारे पुराने खादिम हैं। मुगलों के जवाल के साथ अरबी का जवाल शुरू हुआ, दीनी मदरसे बंद हो गए। इससे पहले 5000 से जायद मदरसे सिर्फ दिल्ली में थे। आप सोचिए, जब 5000 मदरसे बंद हुए तो वहां पढ़ाने वाले को 20000, तो चार चार भी टीचर लगा ले तो 20000 उस्ताद थे, वो किधर गए? उनको ले ऑफ किया गया, यानी इज्जत जो थे वो अजिल्ला बन गए, और अंग्रेज ही बोलने वालों को जॉब्स मिल गई। उस वक्त में फिर ये जो ब्रिटिश गवर्नर्स, ये सारे टाइटल सामने आए, स्टेटस सिंबल्स। अंग्रेज की जॉब उस वक्त एक प्रोटोकॉल बन गया। जैसे आज भी हम कहते नहीं, हमें पाकिस्तानी मासियां नहीं चाहिए, हम फिलिपिनीज मेड्स रखते हैं और हमें फुला। याद रखिए, जो कौम अपनी नस्ल को किसी और के हवाले कर देगी, चंद सालों में वो कौम भी उसी की हो जाएगी। माँ अपनी गोद से निकालकर बच्चे को दूसरी की गोद में जब दे देती है ना, तो असल में वो अपनी जड़ें काट लेती है। ये वो दौर था जब सर का खिताब मिला, सर, SIR, सर। फातह तहजीब की ताजीम और अपने दीन पे शर्मिंदगी। और जो अंग्रेज को सल्यूट मारता था, उनके बच्चों को दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भेजा गया। फिर उस दौर में जब मर्दों को सूटेड बूटेड किया गया, तो बीवियों के हिजाब उतरे, पार्टियों में बेपर्दा पेश की गई बीबियां। वो याद कीजिए अकबर अलाबादी के शार के, वो चंद नजर, वो नजर आई चंद बीबियां, तो कहा इनका पर्दा किधर हुआ, कहा मर्दों की अकल पे पड़ गया। ये सारे उस दौर के शार हैं। नाचो, दाढ़ियां रखने पर प्रमोशन रुकी। आप याद रखिए, ये वो दौर था कि इस्लाम के सच्चे नगीने निकालकर उसकी जगह झूठे नगीने लगा दिए गए। मुसलमानों की हिस्ट्री में पहचान खत्म। और हमारा जितना उस दौर का पढ़ा लिखा जहीन तबका था ना, वो इनसे मरूब हो गया। और सैकड़ों लोग उस वक्त फिर सब कॉन्टिनेंट छोड़कर बाहर की यूनिवर्सिटीज में चले गए। और जब किसी भी दौर माशरे का पढ़ा लिखा तबका दूर होता है ना, तो बंजर कौम पीछे रह जाती है। कॉलेज वहां थे, तरक्की ना हुई। और 1947 आ गया, जहां उस वक्त का मुसलमान था, आज जहनी तौर पर वहां से भी नीचे आ गया। उस दौर में शराब को आम किया गया, फिर तलाकें हुई घर घर में। जब मर्द को इतने सलाम होंगे तो बीवियों को तो वो नहीं मानेंगी ना, तो घर टूटे, जिससे मुसलमान इखलाकी तौर पे पीछे, हमारी वैल्यूज बदल गई। जहनी गुलामी तो आज भी आम है। वही बात है कि वी लिक द बूट्स हु किक्स अस, ये हालात है। पहली बीवी छोड़ी जो मशरकी नौयत की थी, तो बाहर से कोई दूसरी बीवी इम्पोर्ट कर ली। तो इस तरह से अजिल्ला और आइज़ा की खेल देख लीजिए। आज क्या आपको ये आज की कहानी नहीं लगती? अल्लाह ताला ने यही कहानी उस मलका की जुबान से बोल दी कि देखो रिएक्शन से बचो। अकलमंद थी, कहने लगी खामखा वो भी आएंगे, कुछ हमारा खून बहेगा, कुछ उनका बहेगा, इसकी बात ना करो, कत्ल होगा, गारत करी होगी, कैदी बन जाएंगे, और ये दुरुस्त नहीं है, तो लिहाजा हम नहीं करते। गोया के मलका ने कहा, नहीं, हम एक अच्छी भली सीधी सादी दावत को क्यों जंग में बदलें? आज के दौर में भी देखिए, कुछ लोगों को जब आप दीन की दावत दें, यानी मिसाल है, आप कहते हैं ना फुलां जाके दावा का काम करते हैं, तो कुछ लोग ही खुश होते हैं जुमले पे, کہتے ہیں ہائے دعوی کا کام کرتے ہیں بس ایکسٹریمسٹ ایک ہے دیکھ لو کو فکر نہ ہو ہائے ہے کسی کا ویزا نہ کینسل ہو جائے بھائی دعوی کا کام کرتے ہیں وہ کوئی آپ کے اوپر کسی کو مسلط تو نہیں کرتے لا الہ الا اللہ کی دعوت جو قوم نہیں دے گی وہ برباد ہو جائے گی اور یاد رکھیے کسی سوسائٹی میں اگر کچھ بھی نہ لوگ یہ کام کریں گے تو ہم سب تباہ و برباد ہوں گے لیکن آج ہم مسلمان ذہنی طور پر اتنے پیچھے ہو گئے کہ کسی کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ایکسٹریم کہتے ہیں کہاں پھر اس کو شراب سے روکیں گے اور کہاں ہم اس کو دوسری چیزوں سے منع کریں گے تو لہٰذا ضرورت اس بات کی آج ہم مسلمان اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دوبارہ اپنے اوپر ہیں ناروے میں ہم نے اپنی ایک کلاس میں ویڈیو دکھائی تھی اگر آپ لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ارم اب حاصل کر لیں کل تھوڑی سی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے کلپس طویل تھی ایک گھنٹے کی تھی اردو میں الحمدللہ اس کی ڈبنگ یقین کریں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ خون کھولتا ہے حقائق کی بنیاد پہ اس میں فگرز تھے کہ کس طرح مسلمان اپنے دین سے کٹے ان کی ترجیحات بدلی اور وہ کہنا چاہیے کہ اپنے ہی گھر میں ہم مجرم بن گئے یہ لمحہ لمحہ کا زوال ہے آپ کا چلتا ہوا کاروبار کبھی ایک دم تو نہیں بینکرپسی پہ آتا بیچ میں کئی کباختیں ہوتی ہیں ڈھیل پان ہوتا ہے آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں کبھی سوچا آپ نے سر اٹھا کے جینا ہی نہیں آتا ہمیں ابھی میں پاکستان میں تھی مجھے کسی سے ایک کتاب ملی بڑی خوبصورت تھی کہ سر اٹھا کے جینا سیکھو ہمیں تو نہیں آتا ہم تو ایسے مجبور نہیں سوری سوری سو کے نہیں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسلام نو آئی ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یہ ہمارا حال ہے آپ کہتے کہ جب اسلام اپنے غلبے پہ آتا ہے کہا سڑک کے بیچ میں چلو غیر مسلموں پہ راستے تنگ ہو ہم کہاں راستے تنگ کریں گے ہمارے تو دماغوں کی زمینوں پہ وہ راج کرتے ہیں ہماری سوچ ہماری عقلیں ہماری ینگ ہماری یوتھ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انگلش بولتے ہیں ان کی بولی بولنے سے میرا لینگویج نہیں ہے ان کی تہذیب کی بولی اور ان کی کہانیاں دعا کیجئے یہ آج ذوری بتلئی ہے مزل والمسکنہ کی کیفیت ہمارے ذریعے کچھ کم ہو جائے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان جاگ رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے ریوارڈز اور آج ہم خود بھی ٹھوکریں کھا کھا کے کم از کم اب آنکھ تو اٹھانے والے ہو گئے پچھلے دنوں ایک ایسی بات سامنے آئی یوتھ کی طرف سے جو انہوں نے کوئی ریئیکشن شو کیا تو میرا دل بہت خوش ہوا میں نے کہا کم از کم اب ہمارے بچوں کو یہ بتایا کہ تم ہمیں گالی کیوں دیتے ہو ہم نے کیا کیا ہمارے بڑے کہتے اچھا چپ 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 بولتے نہیں ٹھیک ہے لڑائی نہ ہو اب ہمارے بچے غلط چیز سن کے پوچھتے ہیں کیوں بھائی بتاؤ ثابت کرو مسلم کیوں ہیں دوسرے کیوں نہیں ہیں اس پہ تو یہ زندہ قوموں کی علامت ہے اور الحمدللہ اللہ نے اب ہماری زندگی میں وہ حالات بنانے شروع کر دیے ہیں کیا عزا ذلہ رضلہ عزا دوبارہ ہوگا قیامت کے بھی تو مندروں میں ایک منظر ہے نا خاف عزت اور رافیہ اونچوں کو نیچا اور نیچوں کو اونچا کر دے گی اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو کہا کرتے تھے قیامت کے دن کتنی کپڑوں والی بے کپڑے ہو جائیں گی کتنی بے لباس وہاں لباس والی ہوں گی تو یاد رکھے تل کل یا من ادا ولوحا بین الناس یہ وہ دن ہے جو ہم لوگوں میں پیش کرتے ہیں کبھی کی راتیں لمبی کبھی دن کے لمبے کیا ہوا اگر آج ہم مسلمانوں کی رات لمبی ہے انشاءاللہ صبح ہوگی روشنی آئے گی تبدیلی آئے گی آنے والی ہے صرف میں اور آپ اس کتاب کو عام کر دیں وجاہد ہوں بھی جہاد ان کبیرا ہماری پرائرٹیز ہم نہ رہیں اللہ کا دین رہے اللہ کے دین کو فائدہ ہے بسم اللہ کریں مجھے فائدہ نہیں مجھے یہ چاہیے ہم تو اتنے پکی ہیں مجھے کس میں مزہ آتا ہے مجھے کس عبادت میں مزہ آتا ہے مجھے دین سیکھنے کا طریقہ کون سا پسند ہے کہاں ہم سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی بھوکی بھی رہ لوں دوسرے کو فائدہ ہو جائے میں اس میں بھی خوش ہوں پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھیلے گا وہی واقعہ یاد کر لیں ایک دودھ کا پیالہ پانی کا پیالہ جنگ میں سات آٹھ لوگوں سے گھوم کر پھر پہلے پہ آ گئے نہیں اس کو دے دو وہ میرا بھائی ہے اس کو دے دو کیونکہ وہ حقیقت میں اس کو ڈیزرو کرتا ہے میرا تو پھر بھی کچھ پیڑ بھرا ہوا ہے وہ تو چار دن سے پیاسا ہے لیکن آج ہم واقعی دنیا میں جیسے حریص ہیں نا اس طرح دین کے معاملے میں بھی حریص ہیں میری مرضی کا دین دو گے تو میں لوں گا ورنہ میں اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اللہ نے کس سے کام لیا ایک پرندے سے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیوں نہ موقع دے خوش قسمت ہے آج کے دور میں وہ لوگ جو اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھائے میں اللہ اس غلامی کو قبول کر کے اسی پہ موت دے دینا تو ہم بچ جائیں گے کہ اللہ ہم نے تیری غلامی قبول کر لی تھی تیری نوکری لے لی تھی بہرحال بات بہت رقیق ہے اور لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکے لیکن ملکہ کے اس جملے کے بعد اب اس کا ایک اگلا قدم انشاءاللہ موضوع پورا ہوتا ہے تو آپ کو بریک دیتے ہیں. کیا کہا ہے 35, وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, تو میں تو ان کی طرف اپنے کچھ تحفے بھیجتی ہوں اپنے الچیوں کے ذریعے. مُرْسِلَة کیا ہوتے ہیں؟ الچی. الچی کون ہوتے ہیں؟ قاصد. قاصد امبیسیڈر. مُرْسِل سے مُرْسِلَةٌ مونس کا سیگا ہے. کہنے لگی میں اپنے کچھ لوگ بھیجتی ہوں ان کی طرف. ہم سے مراد یا پھر دیکھیے ہے عورت اور مرد کی تبلیغ لیکن جمع کے سیگے ہیں. حضرت سلیمان کا جو سٹائل تھا اس عورت کا بھی ہے. اس نے بھی تو حضرت سلیمان کو دعویٰ کے نام پہ پرائیویٹ میٹر نہیں لکھ دیا. دیکھیے جب آپ کو مردوں سے بات کرنی پڑے کسی موقع پہ بہت کیئرفل ہو. اللہ کا شکر ہے اللہ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا, شاید کبھی کسی مرد سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہوا ہو, لیکن میری عادت ہے کسی بھی جگہ کوئی بات کرنی ہو کسی کو, میرا حال 100 میں سے 1% بھی نہیں موقع آتا زندگی میں کبھی. تو میں نے 7 CC میں اپنے شوہر کو ضرور لکھا ہے وہ میسج. ایون اگر کسی کو کوئی ایون انہی کے بارے میں میسج پوچھنا ہے, مثال ہے کہ اگر میرے ہسبینڈ کسی کے ساتھ کہیں گئے ہوئے ہیں اب وہ ان سے بات نہیں ہو رہی یا کیا مسئلہ ہے یا ان کے کسی دوست سے پوچھنا ہے, تو میں ایک ونڈو نہیں کھولتی, میسج کٹھا ڈبل لیتی ہوں. ظاہر ان کو یہ لگ رہا ہوگا ان کے دوست کو کہ ان کو گیا کدھر ہیں کب آئیں گے کیا پلان ہے, لیکن وہ میرے ہسبینڈ کو بھی ساتھ جاتا ہے. وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کا دل ہی نہیں کرتا کسی مرد کے ساتھ اکیلے میں خود بات کرنے کو, انٹریکشن اتنا برا لگتا ہے. تو بعض صفحہ دعویٰ کے نام پر یہ جو کلوزنس شروع ہو جاتی ہے نا, اور خاص طور پہ اس میں یوتھ کو کہوں گی, ہماری ینگ بچیاں بعض دفعہ کچھ گروپس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں, لڑکے مرد عورتیں جو بھی ہیں, مجبوری ہو سکتا ہے کام کر سکتے ہیں آپ, لیکن کبھی بھی ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہونی چاہیے. بیچ میں کوئی نہ کوئی آپریٹر ضرور رکھے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان بیچ میں نہیں آئے گا. اور کوئی میٹر اتنا لمبا نہ کھینچے دعوی کا ہے یا دنیا کے کسی کام کا کہ اس میں پھر پرسنل فیلنگ شروع ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے, جہاں کسی غیر مرد کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ کلام شروع ہو جائے نا گڑبڑ, دو ٹوک بات کریں اینڈ دیٹس اٹ, کلوز اٹ. ہماری رشتے داریاں ہیں, ہمارے ملنے ملانے کے لوگ ہیں, آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے, کوئی بھی ہے, دیکھیں آپ میرڈ ہیں کیا ان میرڈ ہیں, اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. شیطان ان میرڈ لوگوں سے جو گناہ کرا سکتا ہے تو میرڈ کی بھی سوچیں بہکا سکتا ہے. آپ اس وقت بالکل اس ایشو کو پیچھے کر کے اپنے اوپر لے آئے کسی بھی غیر مرد سے, دیکھیے وہ دیور ہے وہ دیور ہے وہ جیٹ ہے جیٹ کا بچہ ہے وہ نندوئی ہے یا کوئی بھی ہے, میں اسے بات کرتے ہوئے کمفرٹیبل ہوتی ہوں, ایسی کر لیتی ہوں, بھابھی بھابھی بیٹا بٹیا, کوئی بیٹا بیٹیاں نہیں ہوتی, چاہے وہ آپ سے آپ کے باپ کی عمر کے انکل ہیں. مرد عورت کبھی بے تکلف نہیں ہوں گے. اور یہ کلچر آپ کم کر دیں, جب آج آپ اس کی پابندی, آپ ماشاء اللہ 70 کے قریب لوگ اس وقت روم میں, باہر دوسری طرف سے بھی کئی لوگ سن رہے ہوں گے الحمدللہ, اگر ہم سب کی ذات پہ یہ اصول آج سے لگ جائے کسی بھی غیر محرم سے بات کرتے وقت میں نے ڈائریکٹ نہیں ہونا, آپ کو میں سچ بتاؤں آپ کے گھر کی ٹریفک کم ہو جائے گی, چائے کے کپ کم ہو جائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں آپ اسودہ بہت ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ پتہ کن کو آتا ہے؟ جو خاندانوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے میرے شہر میں 10 گھر خاندان کے غیر تو آتے بھی نہیں, اور الحمدللہ میں دیکھا ہے 80% لوگ آج بھی ہم مسلمانوں میں جو شوہر کے دوست آتے ہیں ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں, لیکن جو رشتے دار ہیں وہ کچن میں آ کے ہانڈیوں کا ڈکن کھولتے ہیں کہ آپ پکایا بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ اخلاق بڑا اچھا ہے نا, یہ بھابھی بڑی نائس ہے نا. ٹھیک ہے محبت کریں, اللہ کی حدوں کو نہیں چھوڑنا. پچھلے سبق کی بات یاد کر لیں کہ ہر بادشاہ کی ایک حد ہے اور اللہ کی حدیں اس کی باؤنڈریز ہیں. ایک کافر ملک اور اس کو پتا ہے کہ مجھے اس بادشاہ سے بات ڈائریکٹ نہیں کرنی, لہذا کہنے لگی انی مرسلۃن الیہم, صرف وہ نہیں بلکہ الیہم ان سب کی طرف, اور ہو سکتا ہے عزت کے لیے بھی ہم کہہ دیا, خیر کیا کروں گی, بھی ہدیۃن ہدیہ بھیجتی ہوں گفٹ, اور ہدیہ کیا, ہاد الجا ہدن گائیڈنس از دا گفٹ, جو اس وقت اللہ نے آپ کو بھی دیا. کیا آپ اس کتاب سے ہدایت لے رہے ہیں؟ آپ اس کو برکت کے لیے بھی پڑھتے؟ تو کہنے لگی ایک تحفہ بھیجتی ہوں, فناظرۃن پھر دیکھتی ہوں, ناظرۃن سے ناظرین, آپ مذکر کا صیغہ پڑھتے ہیں, ناظرہ کون ہوتی ہے؟ دیکھنے والی, ناظر ہوتا ہے دیکھنے والا, تو ناظرین کون ہے سب جانتے ہیں, ٹی وی کے آگے بیٹھے ناظرین, تو آپ کیا ہیں ناظرات, دیکھنے والی، وہی لفظ ہے یہ، پھر دیکھتی ہوں بیٹھ کے، بیما یرجی المرسلون، وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں بھیجے ہوئے. عقل مند تھی، یا آپ دیکھیے آزما رہی ہے، حضرت سلیمان کی خدمت میں قیمتی تحفے بھیج کر یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہے کہ کیا دنیاوی مال و دولت کا حصول ان کا مقصد اور مدہ اس دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں اپنا گھر بنا رہے ہیں، اپنے مال کما رہے ہیں، یا پھر اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور چاہتے ہیں. یہاں بھی اب ایک عمل کی بات ہے، کیونکہ واقعہ تو میں نہیں چاہتی بار بار گھومو، اس لیے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ ہر تحفہ تحفہ نہیں ہوتا، بعض تحفے آزمائش بھی ہوتے ہیں. لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے، یہ دینداری ہے کہ دکانداری ہے. دوسری بات، مقصد اللہ کے دین کا غلب ہے یا اپنی ذات کا غلب ہے. ہدیہ قبول نہیں کیا، اس کو اہمیت نہیں دی، تو مقصد دین کی اشاعت اور سربلندی ہے، تو پھر ہمیں بھی مسلم ہونا ہے. ایسے بے لوس لوگوں کی بات کیوں نہ کوئی مانے کہ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تو نہیں مسلمین آ جاؤ. تو آزمائش تھی. اب ایسے وقت بڑے آزمائش کے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہوں گے ایسے، لیکن بعض لوگ واقعی یہ دیکھنے کے لیے تحفے دیتے ہیں کہ یہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اب یہ ہم تحفوں پہ زیادہ بات کر نہیں سکتے، پیچھے کر چکے ہیں الحمدللہ. وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، سورۃ النساء غالباً ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، جس کو چاہیے وہاں پڑھ لے سن لے. لیکن یہاں چھوٹی سی بات پھر کہہ دوں، جب کوئی دیندار کو تحفہ پیش کرے تو کیا کرے؟ اب آپ قرآن پڑھتی ہیں، کل آپ قرآن پورا کرتی ہیں، تو آپ کی بہنیں آپ کو سونے کی انگوٹھیاں پیش کریں، آپ کی ساس آپ کو دے، یا ایک جملہ لکھ لیں بس، جہاں امید لگ جاتی ہے نا کہ یہ مجھے ملے گا، وہ رسم ہے. ود آؤٹ ایکسپیکٹیشن، ود آؤٹ اینی ہوپ کوئی چیز ملے، اس اوکے، خوشی ہے، آپ کے ماں باپ آپ کو دیں، آپ کے بچے دیں، آپ کے میاں دیں، نو پرابلم. لیکن جہاں ایکسپیکٹیشنز ہوں گی نا، تو وہاں پھر وہ نہ دینے والوں کو پھر دھونا آئے گا. اور آپ کے میاں نے آپ کو سونے کی انگوٹھی دے دی، دوسری بیچاری جن کو پیتل کی بھی نہیں ملی، وہ کہیں گے ہمارے میاں تو ہم سے محبت ہی نہیں کرتے. ایسی چیزوں کو پرسنل رکھیں، کبھی نہ ظاہر کریں زیادہ. اب آپ نے آج سیکھا، کل آپ سکھانے نکلے، درس دیا، اس کے بعد اگلا بندہ جب ملتا ہے تو بڑا خوبصورت سا ایک پھولوں کا بکیٹ پکڑا ہوا ہے اور ساتھ ایک گفٹ خوبصورت، جی یہ آپ کے لیے لائے. بھائی آپ نے مجھے کیوں دیا؟ نہیں آپ آج پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے ہیں، تو بھائی یہ بتائیے کہ جو پہلی دفعہ آتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں؟ مجھے کیوں دیا؟ نہیں بس رکھ لے. یاد رکھیے، بعض دفعہ ہمارے دین میں یہ ریچول بن چکا ہے کہ ہم کسی کو ایک دفعہ گھر بلائیں گے، تھوڑا سا درس کرا لیں گے، لمبی سی دعا کرا لیں گے، پھر ایک اچھا سپر تکلف کھانا کھلائیں گے اور جاتے ہوئے ایک جوڑا دے دیں گے، اور اس کے بدلے میں ایک سال تک ہمارے گھر سے بلائیں ڈل گئی. کبھی نہ لیں وہ تحفہ، تو جو کسی کے سامنے آپ کو دکھا کے کو پکڑا کے پیک کر کے دے، ہاتھ نہ لگائیں، جلتا ونگارا ہے، اللہ جانتا ہے کبھی نہیں پکڑا. الا یہ کہ کوئی ایسے حالات ہے جن سے پرسنل ڈیلنگز ہیں، چیک کریں جس سے تحفہ لے رہی ہوں کہ اس کو دوں گی بھی، پہلے بھی کوئی دوستی تھی، کوئی اور محبت بھی ہے، کوئی رشتے داری بھی ہے. ہر تحفہ برا نہیں ہوتا، وہاں سے لیں جہاں آپ دے بھی سکتے ہیں، جس کو بھی یاد بھی رکھ سکتے ہیں. اور ون سائڈڈ تحفے نہیں، کہا دو تحابو، تحفے دو گے تو تحفے لو گے بھی، محبت ہوگی تو بڑھے گی بھی. تو بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہمارا کلچر ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں درس بلانے میں، ناطے پڑھنے والوں کو، اب وہ کہتے ہیں اچھا یہ درس دینے آئی ہیں تو ان سے بھی کوئی پیسے لینے دے، نہیں نہیں پیسے نہیں، چلو ہم پیسوں کو تحفے کی صورت میں دیتے. نیور 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 دینے، اپنی خوشی سے آپ سکول کو دیں، آپ جو کریں. اگر کوئی ضد کرے، ابھی پچھلے دو ویک پہلے ہم ایک نئی جگہ گئے، گھر میں پہلے سے ان کے کچھ اور بھی ہو رہا تھا، پھر ایک سسٹر آئی، انہوں نے دعا کرائی، کافی طویل پروگرام ہو گیا. قصہ مختصر کے جب اینڈ پہ پھر کھانے وانے کے بعد درس کا موقع آیا، چھوٹا سا درس ہوا، جو بھی ہوا، ہم جب جانے لگے تو گھر والی، مجھے پہلے ایکسپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ دین کو بڑے پروٹوکول سے کرتے ہیں وہ بےچارے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ فوراً آئی اندر سے، ایک انہوں نے پھولوں کا گلدست ایسے وہ بکے پکڑا ہوا اور شاید کوئی چاکلیٹس نہیں کیا تھی، یعنی کھڑی ہو گئی، کہتی یہ آپ کے لیے. میں نے کہا میرے لیے کیوں، مجھے نہیں چاہیے. نہیں پلیز پلیز، آپ نے تو پیسے بھی نہیں لیے، آپ نے یہ نہیں لیا. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اتنی ضد کی انہوں نے. اسی وقت میرے ساتھ بھی دو تین ساتھی تھے، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں یہ پھول لے لیں ان سے، اور اس کو میں نہیں پکڑی، اس کو اسکول لے جائیں، اور اگر اسکول میں کوئی اس بیس پہ کہ اس کو لے کے تو کوئی پیسے اسکول کے صدقہ جاریہ میں ڈال کے گھر لے جائیں تو ان کا صدقہ جاریہ ہوگا. میں نے کہا یہ لے لیتے ہیں. جب انہوں نے اس طرح پھول پکڑے نا، تو پھر اخیر وہ کہیں اچھا اچھا یہ چاکلیٹس بھی اب اسکول میں لے جائیں. मैंने कहा अच्छा, मैंने नहीं पकड़े अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन स्कूल को मेरे हाल क्लास में इन्होंने दे के तो कुछ किया या नहीं किया, लेकिन बहुत केयरफुल रहे दीन से। अगर दुनिया के फायदे लोग आपको देंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपसे अपनी मर्जी के काम भी लेंगे। आपकी आवाज की जरूरत इसमें कि हम नहीं तुमसे कुछ लेते, तुम रखो अपनी चीजें अपने पास। यही जवाब सुलेमान का था, 36 फलम्मा जा सुलेमाना, फिर जब आ गया वो सुलेमान के पास कौन, कासिद वफद। काला सुलेमान बोले अतुमिद्दूननी, क्या तुम मदद देते हो मुझको। इसमें लफ्ज मदद है, मैं इसलिए वही लफ्ज बोल रही हूँ शुरू में, हालांकि वो खूबसूरत नहीं लगता लेकिन बात फिर आपको याद रहेगी। क्या तुम मेरी मदद करते हो, बीमाल माल के साथ। अच्छा, फमातानी अल्लाह, बस जो कुछ अता किया है मुझको अल्लाह ने। आता युति का मानी अता नहीं होता, लेकिन साउंड को साथ मिलाने के लिए आपको बता रही हूँ। कहने लगे कि जो मुझे अल्लाह ने अता किया है, खैरु मिम्मा अताकुम, बेहतर है उससे जो तुम मुझको दे रही हो। लिहाजा बलन तुम भी हदीयतिकुम तफरहुन, अपने तोहफों से तुम खुद ही खुश हो रो रखो। सुभान अल्लाह, क्या शान बेनियाजी है। यहाँ आप देखिए कि वो तोहफे मूसा सॉरी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे वापस कर दिए, कब मुझे नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने सब दिया हुआ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, तुम्हारी लेके मैंने करना क्या। सवाल लग रहा है क्या तुम, हालांकि ये इस्तफा में इनकारी है कि यानी तुम कुछ इजाफा नहीं कर सकते मेरे माल में इन तोहफों से। गोया कि आप कह लीजिए डांट का अंदाज है, तौबीख कहते हैं इसको अरबी में। क्या तुम इस हदीये को मुझे दे रहे, तुम खुद खुश हो लो, तुम खुद पहन लो, मेरा मकसद इससे कोई मकसूद नहीं। देखिए बाकी अंबिया के लिए क्या आया, वमास सालुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे इस पर कोई दौलत नहीं मांगता, जो अल्लाह ने दिया वो किसी और को नहीं दिया। क्या दिया था अल्लाह ने सुलेमान को, या फिर नोट कीजिए, क्या सुलेमान को अपनी उस बादशाहत पे मान था, नहीं, दीन की बात करने की तौफीक दे दी, तुम्हें दीन की दावत दी, ये बड़ी खूबसूरत बात है, और सबसे बड़ी बात कि मुझे नबुव्वत दी, तो लिहाजा मैं तो तुम्हारी इन चीजों को हाथ नहीं लगाता। अब आप देखिए कि अल्लाह ने बचा लिया ना उस औरत की तरफ से एक आजमाइश आने वाली चीज से। अगर सुलेमान इस वक्त ले लेते, हालांकि तोहफे कबूल किए अल्लाह के नबी ने कुछ मौके पे, गैर मुस्लिमों से कबूल किए, लौंडियां आती थी, कपड़े आते थे, लेकिन वक्त वक्त की बात है, कभी लेने भी पड़ते हैं, साथ ही नोट कर लें किसने दिया तो अब इसको वापिस क्या देना। बाद ना लेने में अगला ही पलट जाता है, जाओ तुम तो इतने खटोर हो, हम नहीं तुमसे पढ़ते, फिर पकड़ लें, फिर मौके पर याद करके उनको कुछ न कुछ दे दें। कोई एक लाइन नहीं खींच सकते आप, किससे लेना है और क्या लेना है। किसी की बात अच्छी कि इतना तोहफा दो के दे के भूल जाओ, अब ये नहीं कि उम्मीद लगा लो कि हमने अब वापस भी क्या लेना है। ला तमनुन तस्तकसिर, लिहाजा कसरत पे ना पड़ो। लेकिन बहरहाल यहाँ बात समझ आ गई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया, तो गोया के मलका ने जो देखना था वो देख लिया, सच दिखा, अल्लाह ताला ने उनकी मदद कर दी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो सब कुछ कर करा के बादशाह को जब पता, और कहते हैं तोहफ क्या थे, आप किताबों में पढ़े इतनी लंबी तफसीलात हैं, अब जाहिर मलका थी, उसने कोई उठा के कोई 200-400 की चीज तो नहीं दी होगी ना, बड़ी बड़ी चीजें। और आप कहते हैं कि शाही तोहफे भी अपने इजहार के होते हैं, बाज़ हम तोहफा किसी की मोहब्बत में नहीं दे रहे होते, इस सोच में दे रहे होते कि हम क्या, हम बहुत ज्यादा दे लेने वाले लोग हैं, तो लिहाजा उसने बहुत कुछ दिया था, अपनी औकात से ज्यादा ही दिया होगा, लेकिन देने वाला भी बादशाह था। अच्छा मजे की बात देखिए, यहाँ फिर एक अमल की बात है, सोना चांदी हीरे, कहते हैं सोने की ईंटें और बर्तन तक थे, कुछ कहते हैं औरतें दी, बच्चे दिए, कुछ और दिए, लेकिन आप देखिए दो तरह के तोहफे होते हैं, एक अमीर लोग दूसरे अमीरों को देते हैं, यहाँ ये सिनेरियो है। आप किसी को तोहफा दें, आपको अल्लाह ने बहुत दिया, देना जिसको आप दे रही हैं वो बेचारा कमजोर है, तो आप कहते हैं चलो जो भी है दे दो। दूसरी सूरत है कि आप गरीब हैं तो जिसको दे रहे हैं वो बड़ा अमीर है, फिक्र पड़ जाती है, गम लग जाता है, हाय जो भी देंगे उनके तो काबिल ही नहीं है। तीसरी सूरत यह कि आप भी गरीब, जिसको दे रहे हैं वो भी गरीब, चलो भाई जो भी हमारे जैसा खुश हो जाएगा। सबसे मुश्किल वो तोहफा होता है एक अमीर दूसरे अमीर को दे, ब्रांडेड तोहफे, बस उसने कहते अच्छा ये कहाँ से लिया, ओके पहले ब्रांड पढ़ते हैं फिर चीज देखते हैं। तो आप देखिए उस औरत ने हद की, लेकिन हजरत सुलेमान कहते हैं प्लीज तुम अपने पास रखो, इर्जी लेहिम, तुम लौट जाओ उन्हीं की तरफ, फल नाती हम बिजुनुदिन, हम तो ऐसे लश्करों के साथ आएंगे, लाकिबल लहुम बिहा, کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور ہم ان کو نکال باہر کریں گے, اس ملک میں ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے. حضرت سلیمان نے مائن کیا, ہمیں رشوت دیتے ہو, چلو مارے ہیں, تم نے ہمیں کیا سمجھا. یہاں سے بھی خودداری دکھتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ انداز کیا تھا. وہ تو بیچاری اتنی اچھے طریقے سے بات کر رہی ہے, بار بار حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں یا تم آ جاؤ مسلمان ہو کے یا ہم حملہ کریں. تو یہ ایک دائی دین کا سچ ہے. یاد رکھیے کہ وہ میرے بادشاہ ہی نہیں تھے, اللہ کے پیغمبر بھی تھے, اور ان کو یہ یقین تھا کہ جب دین کے نام پہ کوئی نکلتا ہے, جنگ ہوتی ہے, قتال ہوتی ہے, تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کبھی یہ نہیں ہوگا کہ دین والا ناکام ہوگا, لہذا وہ چل پڑے. تو ملکہ صبا سمجھ گئی کہ سلیمان کا میں مقابلہ نہیں کر سکتی, تو لہذا گیو اپ کر گئی, سرنڈر کر گئے. قال یا ایھا الملأ, کہنے لگی ہے سردارو, ایکم یا تینی بھی عرشی ہے, سوری نہیں یہ بھی بات میں نے غلط بول دیا, اس کو کاٹ دیجئے, بلکہ میں یہ جملہ اوپر کا دوبارہ پڑھتی ہوں. ارجی الیہم, لارڈ جان کی طرف, فلناتینہم بجنود, پھر ہم آئیں گے ان کے پاس ان لشکروں کے ساتھ, جندن سے جنود جمع, لا قبل لہم بہا, جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا, ولنخرجنہم منہا, اور ہم نکالیں گے ان کو اس سے, اذلتن وہم صاغرون, ذلیل کر کے اور وہ کمزور ہوں گے. یعنی کہا کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا ہم آئیں گے. کتنا کانفیڈینس ہے آج مسلمان لیڈروں کو, ہے یہ کانفیڈینس؟ اللہ دے دے. قل یا ایھا الملأ, پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہوئے, ایو کیسے پتا چلا, قال سے مرد کہہ رہے, حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں, اے درباریوں, ایکم یاتینی بھی عرشی کا, کون ہے تم میں سے جو لائے اس کا عرش میرے پاس, قبل یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے. آپ کو یقین تھا کہ ملکہ کی سرشت بتا رہی ہے کہ وہ ضرور اطاعت کرے گی, چنانچہ آپ نے جا کے ذرا اس کو اسلام کی طاقت دکھا دوں, اس کے اندر دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ عقل مند ہے کہ نہیں, اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں. خیر, قال عفریت من الجن, پھر ایک دیو بولا جنوں میں سے, انا آتی کبھی ہی, میں لے آؤں گا اس کو تیرے پاس, قبل ان تقوم من مقامی کا, اس سے پہلے کہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو, وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور دیکھو میں بہت طاقتور بھی اور امانت دار بھی ہوں. دیکھیے جس طرح انسانوں میں کوئی کمزور اور طاقتور ہوتا ہے نا, اس طرح جنوں میں بھی ہوتا ہے. تو ایک جن کی مدد لی, اس نے کہا کہ میں اس کو تمہارے پاس لے آؤں گا, اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے پاس لے آؤں گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک شخص وہاں سے اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب یہ کون سا علم تھا, اس کو چھوڑ دیجئے, کچھ نہ اس میل میں لدنی کی بات کی, کسی نے کچھ کہی, کوئی کہتا اس کے جادو کا علم تھا, کوئی خاص علم تھا, اللہ کے ناموں کا تھا, بس کوئی علم تھا, دنیا کا بھی ہو سکتا ہے دین کا بھی. انا تی کبھی ہی قبل ان یرتد الیہ کا طرفک, میں اس کو لے آؤں گا تیرے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ چھپکے, پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. بعض کہتے ہیں کہ یہ سلیمان کے وزیر آصف بن برخیہ تھے, ان کے بعد پرانی کتابوں کا اور اللہ کے ناموں کا کوئی علم تھا جس کی تاثیر سے یہ کام ہوا, لیکن ہمیں اس میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. بعض کہتے ہیں کوئی دنیاوی ترقی ایسی ہو سکتی ہے, آج کے دور میں آپ کو تو ٹیلی کمیونیکیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا وہ ایک ایسی طریقہ چل رہا ہے کہ جس میں کچھ ایسی مشینیں بنا لیں. مثال ہے کہ آپ نے ایک پارسل پاکستان بھیجنا ہے, وہ پارسل بنی ہوئی چیز جو اس کے, مثال ہے کہ کوئی لگا لیجیے کپ ہے, وہ اس مشین کے سامنے رکھیں گے, اس کے اوپر کچھ ایسی ریز پڑیں گی, مادی چیز کو ایٹمز میں چینج کرتے ہیں, وہ ایٹمز دوسری طرف فوراً موو ہوں گے اور دوسری طرف ایسے ایک گلاس بن جائے گا. ٹیلی کمیونیکیشن کہتے ہیں, اور یہ اب آنے والے سالوں کی چیزیں, پھر یہ سب ختم ہو جائیں گی, فیڈ ایکس اور فلان کمپنیاں ادھر کی چیزیں ادھر جائیں گی, ممکن ہے. فلم مراح مستقر عندہ, پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے پاس سامنے رکھا ہوا, واقعی صبح پلک چپکنے میں تخت آ گیا, اب کیا کہوگا, ہا 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 نہیں, قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ دیکھیے دنیا دار بادشاہ ہوتا تو اپنے وزیر کے اس کمال کو اپنا کمال قرار دیتا, دیکھا ہم کتنی بڑی طاقت ہیں, اس کے بینر چھپتے نہیں, اللہ کا فضل, یہ ہے بندگی کا نمونہ, بڑی سے بڑی کامیابی اللہ کا انعام. اور ساتھ ہی دیکھیے اس نعمت کی اصل پہ بات کریں, کیوں ملی یہ نعمت, لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو نہ شکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز ہے اور بہت کرم کرنے والا. ایک ایک لفظ میں بندگی کا رنگ ہے. دعا کیجئے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو اسی طرح سمجھیں. یہ آخری حصہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. کیا میرے پاس کوئی نعمت آئے تو میں سوچتی ہوں کہ لیبلوانی اشکر ام اکبر. آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیتی ہوں ادھر، ہم یہاں بریک بھی لیں گے، اور وہ کیا، اپنی ایک ایک نعمت کا نام لکھیے، مال، اولاد، گھر، صحت، رشتہ دار، بھائی بہن، اور پھر آگے لکھے لیبلوانی اشکر ام اکبر. ہر نعمت کا شکر کیا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے، کہ میں اپنی اولاد کی نعمت کا شکر کیسے ادا کروں، مال کی، گھر کی، گاڑی کی، اچھے کھانے پکانے کی، جو میں کر سکتی ہوں اس کا حق کیسے ادا کروں. اور شکر ہی سے زندگی بنتی ہے. کہاں اتنا لمبا سفر ہے، آپ کو پتا کہ حضرت سلیمان کہاں تھے اس وقت، بیت المقدس میں تھے نا، اور ملکہ کا ہے، ملکہ سبا ایک قوم ہے یمن کی طرف، اور بیت المقدس سے معارف یعنی یمن جائیں تو کہتے ہیں 1500 میل کا فاصلہ، دو آنے اور جانے کا کریں 3000 یا 4000 میل ہے، اور وہ جن جو تھے وہ 3-4 گھنٹے میں آتے تھے، لیکن اس شخص نے اس کو پل جھڑ پل بھر میں کر دیا. کل دور میں کون سوچتا تھا میں یہاں بولوں اور آپ سنیں پوری دنیا میں جہاں چاہیں. تو آج یہ ممکن ہے کہ میری آواز پورے گلوب پہ آپ سن سکتے ہیں. تو آپ بتائیے کل مجھے پکا میں اٹھ کے ادھر آ جاؤں اور ادھر چلی جاؤں، کیا ممکن نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ، کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستوں میں کپا دو. یہاں پہ ہم رکھیں گے. آپ نماز کا وقت مجھے اندازہ تھا، لیکن سوچ یہی تھی کہ جو نماز بریک سے پہلے کا حصہ ہوتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. تو بہرحال شیئرنگ بھی کریں گے، لیکن آپ لوگ بریک نماز کے اور کھانے کے ساتھ لے لیجئے. 121 ہے تو انشاءاللہ 140 تک کوشش کر کے دوبارہ شروع کرتے ہیں، پہلے نماز پھر کھانا اور اس کے بعد پھر آخری حصہ، سٹوری کا کلائمیکس چلے گا. جزاک اللہ. آن لائن پہ بھی ساتھی شیئر کر سکتے ہیں اور بریک بھی لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.